بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسند المتصل أمير المؤمنين في الحديث الإمام الهمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ونفعنا الله بعلومهم آمين. قال: باب رفع الأمانة. قال: حدثنا محمد بن سنان قال: حدثنا قريع بن سليمان قال: حدثنا هلال بن علي عن طه بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان قال: أخبرنا الأعمش عن زيد بن وهب قال: حدثنا حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن، ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجري، كجمر دحرجت ولا رجلك فنفت فتراه منتبرة وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون ولا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل: ما عقله وما أدركه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعي، فما اليوم فما كنت بايع إلا فلانا وفلانا. وبه قال: حدثنا أبو جمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الناس كالإبل، المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. باب رفع الأمانة. امانت کا اٹھ جانا. امانت ضد ہے خیانت کا. جہاں امانت ہوتی ہے یعنی جو اس کا حق ہے اس کو ادا کرے، اور خیانت ہے کہ اس کے حق میں کمی کرے، یہ ہے خیانت. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں: یعلم خائنۃ الاعین. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے آنکھوں کی خیانتوں کو، جو آدمی بد نظری کرتا ہے، دوسروں کو حقیر تحقیر سے دیکھتا ہے، یہ سب اللہ تعالی جانتا ہے. یہ خیانت جو ہے، یہ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ بھی ایک امانت ہے، صحیح دیکھنا یہ بھی ایک امانت ہے، اور جب آدمی غلط دیکھتا ہے تو یہ خیانت ہے. جس کو بزرگوں نے فرمایا آنکھوں کی چوریاں، آنکھوں کی چوریاں، جو آدمی چور کے دیکھتے ہیں غلط چیزیں، اور دل کے راز سب تو جانتا ہے اے بے نیاز. اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ ایسا وقت آئے گا کہ امانت اٹھا لی جائے گی. دین بھی ایک امانت ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال. اور یہ اتنے عظیم اللہ کے مخلوقات نے اس امانت اٹھانے سے عذر کیا، معذرت کی، کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے. فحملها الانسان، انسان بھولا ہے، اس نے کہا میں یہ امانت اٹھاتا ہوں اور دین کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. تو یہ پورا دین بھی امانت ہے. صرف یہ کوئی آپ کے پاس پیسے رکھے وہ امانت، صرف وہ امانت، وہ بھی ہے امانت، لیکن پورا دین بھی امانت ہے. آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا بھی امانت ہے، زبان کو صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت ہے، وقت کو قیمتی بنانا اور صحیح استعمال کرنا یہ بھی امانت ہے. تو یہ ایسا وقت آئے گا کہ امانت اٹھا لی جائے گی. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا ضیعت الامانۃ، جب امانت ضائع کی جائے، کہ اب لوگ امانت کا خیال نہیں کرتے، تو فانتظر الساعۃ، اب وہ امانت اٹھا لی گئی، اب انتظار کرو قیامت کی، اب قیامت آنے والی ہے. تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا: کیف اضاعتها یا رسول اللہ؟ امانت کیسے ضائع ہوگی یہ دو اعتبار سے، ایک کے دین اتنا زندہ تھا ان کو تصور ہی نہیں تھا کہ کبھی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ زمانے کے امانت اٹھا لی جائے گی، ضائع کی جائے گی. دوسرا یہ کہ سوال کا سوال جو ہے کہ امانت کیسے اس کا ضائع ہونا، اس کا ضائع کرنا یہ کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی بھی کام اس کے غیر اہل کی طرف کیا جاوے جو اس کا اہل نہیں، جو سے عام متن آج کل دنیا میں ہے خصوصاً حکومتوں میں، جو سربراہ ہے، جو صدر ہے، وزیر اعظم، اس کے متعلق لوگوں، اس کے پارٹی، پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں، اس کے دوستوں کو عہدے دیے جاتے، ایسے بھی کوئی وہ میڈیسن کا منسٹر بنا دیا جائے، ہیلتھ منسٹر، اور ان کو ہیلتھ کا کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا، کسی کو کوئی اور کام دیا جاتا ہے اور اس کا کچھ پتہ نہیں، تو یہ لا غیر اہلی ہے، جو اس کا اہل نہیں ہوتا. اور یہ ہر کام میں جب یہ دیکھو کہ اب دنیا میں عام متن اور جو اس وقت پورے صاف ہے کہ جو غیر اہل ہے ان کو عہدہ ملتا ہے، بلکہ جو سربراہ ہوتا ہے وہ خود بھی غیر اہل، وہ بھی اس پر کیسے فائز ہوا؟ یہ ڈیموکریسی جو آج پوری دنیا میں چل رہی، یعنی ووٹنگ پر، اور اس کے لیے کیمپیننگ، اور کیمپیننگ کے لیے جھوٹ بولنا فرض ہے، دھوکہ دینا فرض ہے، یہ جتنے غلط چیزیں ہیں، غلط وعدہ کرنا یہ فرض ہے، تو اس پر وہ عہدہ پر آتا ہے، تو یہ کیسے اہل بنے؟ یہ اہل ہے نہیں، یہ پوری دنیا میں یہ چال چل رہی ہے. جو وہ صحیح ہے جو خلاف ہے، جو لوگ سمجھے کہ اچھے سمجھدار لوگ سمجھے یہ آدمی اس کام کے لیے اہل ہے، تو وہ اس کام کو کرتا ہے. تو یہ ہے کہ جب امانت اس کے غیر اہل کی طرف جاتی ہے تو اب سمجھو کہ قیامت قریب ہے. آگے کی روایت میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے دو حدیثیں بیان کی، یعنی اس بارے میں، امانت کے بارے میں. رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، ایک حدیث کی حقیقت اس کا وجود تو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور دوسرا کا بھی میں انتظار کرتا ہوں، دوسرا دیکھنا بھی میں نے دیکھا نہیں. اور پورے حدیث سے سمجھ میں آتا ہے ان کی پوری زندگی میں دوسرے حدیث کو انہوں نے دیکھا نہیں، اور شاید آج تک بھی ابھی وہ دوسرے حدیث کا ظہور نہیں ہوا. وہ ہوگا انشاءاللہ، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ایک بات بالکل سچی ہے، پکی ہے، ہوگا. تو ایک اور دو اعتبار سے اس حدیث میں ان دو باتوں کو ذکر کیا، دو حدیثوں کو. ایک جو ہم سب سمجھ سکتے ہیں، آسان ہے، حدثنا ان الامانت نزلت فی جزر قلوب الرجال، کہ ان امانت جو ہے لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اترا، یعنی جب وہ زمانہ تھا خیر القرون کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، تو امانت جو ہے لوگوں کے دلوں کے گہرائی میں. اور یہ جو پوری بحث ہے پہلے، وہ سب دل کے بارے میں، اگرچہ مثالیں ظاہر کی چیزیں، لیکن دل کی حقیقت اور دل کو بیان کیا جا رہا ہے، تو لوگوں کے دلوں میں امانت اتاری گئی. اور ظاہر ہے کہ اذا صلحت صلح الجسد کلو، جب دل میں یہ امانت ہے تو آنکھوں میں بھی امانت ہے، زبانوں میں بھی امانت ہے، کانوں میں بھی، ہاتھوں میں، ہر چیز میں امانت تھی. ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، پھر انہوں نے سیکھا قرآن سے اور سنت سے. ایک تو اس کی حقیقت تھی دل میں، اور اس کے تمام مسائل جو ہے امانت، ایک تو یہ ہے آدمی اس کے دل میں بات اتر گئی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن کیسے نماز پڑھے یہ نہیں جانتا، تو وہ عالم من القرآن عالم من السنة وہ سیکھے گا. تو امانت تو دل میں اتر گئی تھی، لیکن یہ امانت کا حق کیا ہے، یہ امانت کیا چیز ہے، کیس کے اس کی ادائیگی ہو، یہ انہوں نے قرآن اور حدیث سے سیکھا، جو صحیح چیزیں سے انہوں نے یہ باتیں سیکھے. وحدثنا ان رفعها، اور اس کے یہ دوسری بات ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ امانت دلوں کے گہرائی میں، اس کے متعلق تمام مسائل اور اس کے فضائل اور اس کے حقائق، وہ بھی انہوں نے قرآن اور حدیث سے سیکھا. اور دوسرے حدیث ہے کہ اس کے اٹھ جانے میں، ان رفعها قال ینام الرجل النوم، ایک آدمی سوئے گا سونا، فا فتقبض الامانة من قلبه، پس امانت اس کے دل سے اٹھا لی جائے گی، اب وہ امانت باقی نہیں رہے گی. فیضل اثرها مثل اثر الوقت، تین درجے بیان کیے گئے یہاں. پہلا یہ کہ امانت تو اٹھا لیا گیا لیکن اس کا اثر ابھی دل میں باقی ہے، مثل اثر الوقت، وقت یعنی ایک نشانی، تھوڑی سی نشانی، اب وہ چیز تو اٹھا لی گئی لیکن وہ نشانی تھوڑی سی باقی رہ گئی. ثم ینام النوم، پھر وہ سوئے گا کچھ سونا، فتقبض، پھر وہ بھی امانت اٹھا لی جائے گی. فیبقى اثرها مثل المجل، پھر اس کا اثر اب جو باقی رہے گا جیسے کہ مجل، آبلا، آبلا کیا کہتے ہیں انگلش میں، جب وہ چمری جو ہے وہ اٹھ اٹھ، جیسے کہ آدمی جل جاتا ہے، جی کیا بلسٹر، ہاں بلسٹر، تو یہ ایک بلسٹر مجل جیسے اب رہ جائے گا. اور بلسٹر کیا ہوتا ہے مجل، کہ وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے، ایسے دکھتا ہے کہ اس میں بہت کچھ ہے لیکن اندر میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. تو ایسے اب رہے، تو ایسے دکھے گا دل کی یہ حالت بیان، کہ دل میں اب پہلے جو ہے وقت جیسے، یعنی ایک نشانی باقی، امانت تو اٹھا لی گئی، تھوڑی سی امانت باقی، اب وہ بھی اٹھا لی گئی، اب صرف ظاہر میں امانت باقی. لوگ ایسے دکھیں گے کہ بہت امانت دار ہے تجارت میں، سودا کرنے میں وغیرہ، لیکن حقیقت میں کچھ قرضہ لیتے ہیں، کیسے وعدہ کرتے واپس دینے کے لیکن بالکل اس کا خیال ہی نہیں، کچھ واپس کرنے کا نہیں، اب کچھ امانت باقی نہیں رہا. کجمردی دہرجتا ہو، جیسے کہ ایک ان چنگاری، اور جس کو دہرجتا ہو علی رجلی، تیرے پاؤں پر جو تو نے اس کو لڑکھایا، پاؤں کو اگر آدمی کسی چیز پر بہت ایسے رگڑتا ہے تو یہ وہ پلسٹر جو ہے وہ اٹھتا ہے، آبلا وہ تھوڑا سا اٹھتا ہے، جیسے کہ آدمی کلہاری کے ساتھ خوب کام کرتا ہے تو ہاتھوں میں آبلے پڑ جاتے ہیں، ہتھوڑے کے ساتھ کام کرتا ہے ہاتھوں میں آبلا پڑ جاتا ہے. یہ ظاہری مثال ہے، یہ دل کی بات ہو رہی، دل میں جو ہے وہ ایک وقت کی امانت اٹھا لی گئی دل سے، پھر وقت جیسا ایک نشانی باقی وہ بھی اٹھا لیا گیا، اب یہ آبلا رہ گیا. اور آبلا کی تفسیر یہ ہے کہ جمردین دہرجتا ہو علی رجلی فنفیتا، پھر وہ اٹھتا ہے، ابھرتا ہے، اونچا ہوتا ہے، فنفیتا، پھر تو اس کو کھجاتا ہے، فتراہ منتبرن، تو اس کو دیکھتا ہے کہ یہ تو صرف اٹھا ہوا ہے، خالی ہے، اندر کچھ میں کوئی امان، ایسے بظاہر بولنے میں تو بہت امانت دکھتی ہے، اس کی شکل و صورت سے بہت پکا مسلمان ہے. اور آج کتنا افسوس، کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی داڑھی دیکھو کتنی لمبی، اس کا کرتا دیکھو کیسے، اس کی ٹوپی دیکھو کیسا پکا مسلمان، لیکن کوئی امانت اس میں نہیں ہوتی، نہ آنکھوں میں امانت ہے، نہ پیسوں کے معاملے میں امانت ہے، کوئی چیز میں امانت نہیں ہے. اور یہ عام ہو گیا، امانت یہ بھی ہے آپ نے کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ کیا، پھر آپ کو کوئی پرواہ وہ اپوائنٹمنٹ، وہ بیچارہ آدمی انتظار کرتا ہے، اس نے اپنا وقت کو فارغ کیا آپ کے لیے، آپ کو اتنے بھی خیال نہیں کہ اس کو فون کر کے کہیں میں نہیں آ سکتا، اور وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ پھر دوسرے وقت میں آتے اور کہا میرا اپوائنٹمنٹ، یہ نہیں کہتے ہو کہ کل وہ ٹائم پر اپوائنٹمنٹ، اور اب زبردستی ان کے پاس وقت لیتے ہو کہ میں نے تو اپوائنٹمنٹ کیا. تو یہ امانت ایسے اٹھا لی جائے گی. وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، اور اس میں کچھ بھی نہیں، وہ صرف ایک آبلا ہوگا اٹھا ہوا، ایسے دکھتا ہے کہ بہت کچھ اس میں ہے لیکن اس میں لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ. فَيُصْبِحُ النَّاسُ، تو یہ ہے دو چیزیں، ایک تو وہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں امانت، اور ایک یہ تین درجے میں امانت ایسے اٹھا لی جائے گی، ختم کی جائے گی. تو یہ انہوں نے ابھی دیکھا نہیں کہ یہ امانت پورے طور سے ایسے اٹھا لی جائے کہ کچھ باقی نہیں، جیسے کہ آگے آتا ہے انہوں نے ابھی کچھ امانت باقی ہے ان کے زمانے میں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی وہ وقت نہیں دیکھا کہ کوئی امانت باقی نہیں. فيصبح الناس يتبايعون لوگ تجارت کرتے سودا کریں گے بیع و شراء کریں گے ولا يكاد احد يؤدي الامانه اور ایسا ہوگا کہ کوئی بھی امانت کا حق ادا نہیں کرتا آج تجارت میں عام متن یہی ہے کہ وعدے خریدتے ہیں پیسے ادا نہیں کرتے مال منگاتے ہیں کچھ دوسرا مال بھیجتے ہیں جو منگایا وہ نہیں بھیجتے دوسرا مال بھیجتے بہت جھگڑے کے جھگڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ دھوکہ بازی کا بازار گرم ہے آج فیقال کہا جائے گا اس زمانے میں ان فی بنی فلان رجل امینا کہ فلان قوم میں ایک بہت امانت دار آدمی پہلے تو سب ہی امانت دار تھے اب ایک ہی آدمی باقی رہ گیا وہ ان سے ان کے بارے میں کہا جائے گا کہ وہ فلاں قوم میں ایک امانت دار آدمی باقی ہے جیسے کہ ایک وہ زمانہ تھا شاید پوری دنیا میں یہاں ساؤتھ افریقہ میں بھی کہ کسی کی داری نہیں ہوتی بہت کم لوگ جو داری رکھتا تھا اس کا نام ہی داری ہوتا تھا داری چاچا یہ جو داری رکھتا ہے بیئرڈ مین بھارت مان یہ ایک ہی آدمی رکھتا تھا تو ایسے ہی کوئی امانت دار ایک آدمی تو سب کے یہ امانت دار ہے اور کوئی نہیں تو ایسا وقت آئے گا وہ یقال اور کہا جائے گا ایسے ایک تو وہ جو حقیقت امانت دار ہے ایک ہی کوئی باقی ایک قوم میں تمام قوموں میں ایک قوم میں ایک آدمی ہوگا جو ایسے امانت دار ہے وہ یقال للرجل اور ایک آدمی کو کہا جائے گا ما عاقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ کہ یہ کتنا عقل مند آدمی ہے اور کتنا ظریف الطبع اچھی طبیعت والا ہے اخلاق اس کے اچھے ہیں وما اجلدہ کیسے بہادر ہے یعنی ظاہری چیزیں جیسے آج یہ پورا دنیا دھوکہ کا دنیا ہے یہ جتنے تقریباً منستر ہے اکثر جو ہے کچھ بھی نہیں لیکن ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ فلاں ہے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے حالانکہ کچھ نہیں وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان اور اس کے دل کے اندر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی ایمان نہیں ہوگا صرف ظاہری شروڈنس بہت ہم بھی غلطی کرتے کہ کوئی آدمی کو کہتے ہیں کہ بہت کلیور ہے انٹیلیجنٹ حالانکہ وہ کلیور انٹیلیجنٹ نہیں وہ شروڈ ہے وہ دھوکہ باز ہے دھوکہ دیتا ہے اور دھوکے سے لوگوں کو پھنساتا ہے اور لوگ کہتے ہیں بہت وہ تجارت میں وہ بہت کامیاب آج تجارت میں بھی سیاست پالیٹکس میں بھی جو جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے دھوکہ دیتا ہے وہ زیادہ کامیاب آدمی ہے تجارت میں بھی بلکہ کیا کرے مدرسہ کے چندوں کے بارے میں جو آدمی دھوکہ خوب جانتا ہے کیسے لوگوں کو دھوکہ دینا اس کا چندہ بہت ہوتا ہے اور جو سیدھا سادہ آدمی ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کو کچھ پتہ نہیں کیسے چندہ کرنا جہاں تک ہے آپ ایسے چاپلوسی سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہو اور لوگوں سے پیسے نکالتے ہو تو کہتے ہیں یہ آدمی بہت یہ جانتا ہے کیسے چندہ کرنا اور جو سیدھا آدمی ہوتا ہے بات بتاتا ہے سیدھی بات تو لوگ کہتے ہیں اس کو آتا بھی نہیں کیسے چندہ کرنا تو یہ ہے کہ یہ ایسا وقت آئے گا امانت کے بارے میں امین المان ولقد اب یہ پہلے حدیث کی طرف ولقد اتا علی زمان ایک ایسا زمانہ بھی مجھ پر آیا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ولا ابالی ایکم بایعت اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتا کس سے میں تو سودا کروں سب امانت دار تھے کوئی دھوکہ باز نہیں ہوتا تو لئن کان مسلما رده علی الاسلام اگر وہ مسلمان ہوتا تو اسلام اس کو مجبور کرتا کہ دیکھو اس نے زیادہ پیسے دے اس کے پیسے کو واپس کرو اسلام اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس کے مال میں نقصان تھا تو یہ اس کو مانتا ہے ہاں میرے مال میں نقصان تھا مجھے معلوم تھا یا مجھے معلوم نہیں تھا اور میں اپنے سودا کو اپنی چیزوں کو پھر واپس لیتا ہے اسلام کے وہ اتنا پابند تھا اسلام کا کہ اسلام اس پر حکم کرتا اور وہ اس کے مطابق کام کرتا تھا وہ انکان نصرانی اور اگر وہ نصرانی تھا کافی نصرانی بھی ہوتے تھے مسلمانوں کے معاشرے میں جہاں اسلام کے فتوحات ہوئے اسلام دنیا میں پھیلا ردہ علی ساری تو اس کے حاکم جو ہے جو نصرانیوں کا جو ذمہ دار تھا ان سے میں جا کے کہتے دیکھو یہ نصرانی نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تو وہ بھی یعنی اس میں بھی ایسے امانت دار ہوتی تھی کہ وہ پھر وہ سودا کو درست کرتے وہ بھائی کو درست کرتے فَأَمَّا الْيَوْمِ، اب یہ دوسرے حدیث جو ابھی میں نے نہیں دیکھا، فَمَا كُنْتُ أُبَايِعُ، اب میں نہیں تجارت کرتا ہوں، نہیں بیع و شیرا کرتا ہوں، إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا، یعنی ابھی تو کوئی باقی ہے، فلانا اور فلانا باقی، وہ وقت نہیں آیا کہ بالکل امانت ختم ہوگی، ابھی کچھ لوگوں باقی ہے کہ جن میں امانت باقی ہے، اور آج بھی الحمدللہ بہت کم ہے، لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں جن میں امانت باقی ہے. ایک ہماری دوست یہاں بوتسوانا کے ہیں، تو وہ ہے ہندوستانی کے، اور یہ گئے تھے ہندوستان پھرنے کو، بسم اللہ، تو بمبئی سینٹرل اسٹیشن پر وہ اپنے بھائی دوست کے ساتھ اسٹیشن پہنچے ٹیکسی میں، اور ان کی جو اٹیچی تھی بیگ، اس میں ان کے پاسپورٹ اور ان کے کاغذات اور دو کیمرے بھی تھے، اور کچھ کافی رقم پیسوں کی بھی تھی وغیرہ. وہ جب اترے، سامان اتارا، ٹیکسی والا چلا گیا، اس کو پیسے دے دیے. اب یہ بھائی کو پوچھتے ہیں وہ اٹیچی کا ہے جو سب سے اہم جو سامان میں تھا، انہوں نے کہا وہ تمہارے پاس، کہا نہیں وہ تمہارے پاس، اب یہ کسی کے پاس نہیں، تو سمجھ گئے کہ وہ تو ٹیکسی میں رہ گئے وہ سامان. تو بہت پریشان کہ کیا کرے، ٹرین کی ٹکٹ بھی اس میں جہاں جانا تھا، اور پاسپورٹ بھی، پیسے بھی، اور قیمتی چیزیں بھی، تو پریشانی کے حالت میں کھڑے تھے. اتنے میں وہ ٹیکسی والا واپس آیا اور ان کی بیگ ان کو دی دی، تو وہ کتنا خوش ہو گئے، جیسے کہ وہ آدمی جس نے اللہ سے کہا کہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، اتنا اس کو خوشی ہو گئی. تو اس نے بہت پیسے نکالے، اور وہ ٹیکسی والے کو اس نے منع کیا ان لینے، اور ہندو تھا، مسلمان بھی نہیں. اس نے کہ جتنا میرا خرچہ میٹر پر ہے، میں یہاں سے گیا واپس آیا، اتنا پیسے مجھے دو. اور کہا کہ دوسرے آدمی کو میں نے گاڑی میں بٹھایا، اس نے وہ بیگ دیکھی، تو اس نے مجھ سے کہا، تو میں سمجھ گیا یہ تم لوگ کی بیگ ہے، تو میں واپس آیا دینے کو. اور پھر یہ آدمی نے اس کا بزنس کارڈ دیا، جب بھی تجھے کوئی بھی کام پر ہے مجھے فون کرنا، اور میں تیری مدد کروں گا. کہا کہ 25 سال ہوئے، آج تک اس کا کوئی فون بھی نہیں آیا. تو ایسے ہندو ہے اور ایسے ابھی باقی ہے. ایسے ہمارے ایک دوست ہے پیٹر میرٹسبرگ میں، ان کی بیٹی وہاں لاہور میں، وہ انہوں نے پڑھا، ڈاکٹر بنے. تو جب یہ چھوڑنے کو گئے، تو کوئی ان کے تعلق والے تھے، تو ان کے ساتھ ان کے مکان پہ یہ لوگ جایا کرتے تھے، ان کی چیزیں رکھتے تھے کبھی کھانے کے لیے، تو گولڈ کوائنز ان کے پاس رکھے کہ امانت کے طور پر رکھنا. تو مدت ہوئی، وہ پڑھ چکے، واپس آئے، بہت سال، 10-15-20 سال ہوئے. پھر وہ گئے کراچی ہمارے شیخ کے یہاں، شیخ حضرت سے فرمایا کہ مجھے لاہور جانا، پوچھا کیا کام ہے، کہا یہ کام. کہا کہ کوئی پاکستانی تیرے پیسے واپس دے گا، اور 15-20 سال کے بعد. تو کہا میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں. تو وہ گیا ان سے ملے، تو انہوں نے رات کو ٹھہرایا، صبح ان کو بینک لے گئے، اور بینک میں جو سیف کیپنگ کے لیے والٹ ہوتا ہے وہاں سے وہ نکالا، جیسے ان کو دیا ویسے انہوں نے واپس کیا، ایک بھی چیز اس میں سے کچھ نہیں لیا. اور 15-20 سال کے بعد، تو ایسے امانت ابھی باقی ہے، ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں. ایک آدمی نے پیٹر میرٹسبرگ میں سودا، بہت بڑا سودا کیا، لاکھوں رینڈوں کا، ملینز آف رینڈز کا، اور وہ حساب کتاب میں سب کچھ کیا، وہ پیسے دے چکے. پھر انہوں نے حساب دیکھا کہ نہیں، اس نے تو مجھے بہت زیادہ دیا، اتنا میرا حق نہیں بنتا. اس کو پھر بلایا اور اس کے ساتھ سمجھایا، واپس کیے سب پیسے. تو ایسے بہت سے لوگ ہیں، مسلمانوں میں بھی، غیر مسلموں بھی. لیکن ایک وہ وقت ضرور آئے گا کہ کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا کہ جو امانت دار ہو. ابھی تو ہے ماشاءاللہ، خاص کر مسلمانوں میں. ایک مرتبہ اوکے بزا میں نے کچھ خریدا، اور وہ تھا 109 رین. تو وہ جس سیلس مین نے ٹیلر کو کہا 109، تو اس نے 109 دبایا. میں گرا، میں نے دیکھا وہ یہ تو 109 رین، اور 1 رین میں دے دیا. تو اللہ نے توفیق دی، میں واپس گیا، تو ان کے زبان پہ آیا یو مسٹ بی اے مسلم، کہ یہ مسلمان ہی کر سکتا ہے. اور بہت سے لوگ جانتا ہے، اللہ ہم سب کو مسلمانوں کو توفیق دے. اور یہ ہے دعوت اسلام کی، ہمارے سب چیزوں میں سچائی ہو. اور یہ لوگ جانتے، ابھی جو ہماری حکومت ہے، بہت سے ان میں ایسے ہے کہ مسلمان بہت چاہتے ہیں، اور بہت سے ان کو نہیں چاہتے، کیونکہ مسلمان اکثر حساب کتاب میں بالکل صاف ہوتے ہیں. یہ کرپشن وغیرہ حکومت میں بہت تو وہ بہت سے چاہتے کہ مسلمان ہو، لیکن ان کے نیچے والے وہ دیکھتے کہ مسلمان پھر ہمارے اب گڑبڑی نہیں چلے گی، وہ ان کو نکالنے کی مار ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کیونکہ یہ اب ہماری گڑبڑی کو نہیں چلنے دے گا. تو یہ ہے امانت، بہت بڑی چیز ہے، اور یہ پہلے زمانے میں تو ہر آدمی میں یہ امانت تھی. اللہ کرے کہ پھر ایسا دور آئے. وما ذلك على الله بعزیز. آگے کی روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، انما الناس کالابل المئة، یہ محاورہ ہے پروورب کہ کالابل المئة، یعنی 100 اونٹ ہے اور اس میں ایک بھی سواری کے قابل نہیں، لا تکاد تجد فیہا راحلۃ، ایک بھی ایسے اونٹ نہیں کہ اس میں سواری کر سکے. جیسے کہ الحمدللہ یہاں تو نہیں، لیکن ہندوستان میں ہم بہت سنتے تھے کہ مدرسوں سے اتنے اتنے طلبہ فارغ ہوتے لیکن ایک امام کے لیے آدمی نہیں ملتا، ایک مدرسہ میں پڑھانے کے لیے آدمی نہیں ملتا، استعداد ہی نہیں. اور جس میں استعداد ہے وہ دنیا طلب کرتا ہے، مجھے اتنے پیسے چاہے، مجھے یہ چاہے، مجھے وہ چاہے، جو اس کام کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، کہ وہ کام جانتا بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. جو موسیٰ علیہ السلام کے قصے شعیب علیہ السلام نے بیٹے نے فرمایا کہ کیا فرمایا، القوی الامین، القوی جو اس کام کو جانتا ہے، الامین جو امانت دار ہو. تو الحمدللہ اب تو ایسا بہت بدل گیا، اللہ کی مہربانی سے حالات کافی اچھے بھی ہو رہے، جہاں برائی ہو رہی وہاں اچھائی بھی ہو رہی. ورنہ عام متن مدرسوں میں بھی طلبہ کچھ بھی نہیں جانتے، یہاں تک کہ مولانا منظور نعمانی کتنے پیچھے کے زمانے کے، دارالعلوم دیوبند میں درس میں آن کے بیٹھے، استاد کا درس سوچا میں بھی ذرا سنوں، اب وہ پیچھے بیٹھے طالب علم کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے، کتاب کھلی ہوئی ہے، اب مولانا بہت ڈھونڈ رہے وہ حدیث کہاں حدیث کہاں، ادھر ورق ادھر ورق، پھر پتہ چلا سبق تو کوئی نسائی شریف کی ہو رہے اور وہ کتاب رکھی ہوئی ابو داؤد شریف. تو اس طریقے سے تو طلبہ بھی ایسے ہوتے تھے، لیکن اب تو کافی حالات، تو الحمدللہ ایسے کوشش کہ ہم قوی بھی ہو امین بھی ہے ہو، تو پھر کام چلتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. جی.
باب الرياء والسمع. وذي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل حا وذي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة قال سمعت جندبا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم اسمع احدا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فدنوت منه فسمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به.
جی، ریا اور سمع. ریا کا تعلق آنکھ سے ہے، دیکھنا دکھانا. سمع کا تعلق کان سے ہے کہ سنے، کہ آدمی ریا یہ ہے کہ وہ لوگ اس کو دیکھے، اس کو بڑا آنکھوں سے بھی بڑا آدمی ہے. سمع لوگ بولے آپس میں، ماشاءاللہ اس نے کیسا بیان کیا، ماشاءاللہ یہ کیسا ہے کیسا ہے، بہت ماشاءاللہ اچھا. تو کان سے وہ سنتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں حرام ہیں. ریا حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشریح کی، المراعات فی العبادات لغرض دنیوی او لغرض فاسد، یہ ہے ریا. ریا ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ریا دیکھنے کا نام نہیں ہے، ریا دکھانے کا نام ہے. تو اگر کسی نے آپ کا عمل کوئی دیکھ لیا تو ہم سمجھتے او ہو اب میرے سب ثواب ضائع ہو گئے، اس کو پتا چل گیا کہ میں یہ مدد کرتا تھا، میں یہ کام کرتا تھا، اس نے دیکھ لیا. تو یہ ریا نہیں، دکھانا. جب آدمی نیت کرتا ہے عبادت کرے اور دکھانے کے لیے، بہت سے اچھے لوگ پڑھے لکھے لوگ کے بھی ذہن میں کیا ہے کہ اخلاص کیا ہے، کہ کوئی کسی کو آپ کا عمل کا پتہ نہ چلے، تو وہ ہے اخلاص، وہ نہیں ہے اخلاص. اخلاص ہے اللہ کے لیے کرنا. مثلا ہمارے شیخ فرماتے، آپ روزانہ اشراق کی نماز پڑھتے ہو، اس وقت تک مسجد میں کوئی آدمی سب چلے گئے، کوئی نہیں، آپ تنہائی میں اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہو. ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے دیکھا ایک آدمی ابھی ہے نہیں گیا، تو آپ نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی کہ یہ مجھے دیکھے گا. تو یہ آپ کا نماز نہ پڑھنا یہ ریا ہے، کہ آپ نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی. تو یہ عبادت کرنا ہے دکھانے کے لیے وہ بھی حرام، نہ کرنا دکھانے کے لیے وہ بھی حرام ہے. تو یہ ہے کہ اخلاص کو, اگر اخلاص یہی ہوتا کہ کوئی نہ دیکھے تو جماعت کی نماز واجب بھی نہیں ہوتی. تنہائی میں جیسے عورت کے لیے حکم ہے اس کے سب سے چھپا ہوا کونا اس کے گھر میں وہاں نماز پڑھے, وہ عورت کے نماز کے لیے سب سے اچھا ہے, تو مرد کے لیے بھی یہ ہوتا کہ کوئی کسی کو معلوم نہ ہو کہ تم نماز پڑھتے ہو. حالانکہ جماعت کی نماز کے لیے مسجدیں بنوائی اللہ نے, اذانیں دلوائے اور زور زور کے اذانیں دلوائے اور جماعت کے ساتھ پڑھو. اور اگر اخلاص یہی ہوتا کہ کسی کو پتہ نہیں تو حج بھی فرض نہیں ہوتا, بلکہ حج ایسا ہوتا کہ تم تمہارے گھر کے کوئی کونے میں اپنے گارڈن میں ایک چھوٹا سا مزدلفہ بناؤ اور عرفات بناؤ اور کعبہ بناؤ اور وہاں کے کسی کو پتہ نہ چلے بڑی بڑی دیواریں بناؤ اور وہاں تم حج کر لو. اور یہ تو پوری دنیا کے سامنے, اور سب سے افضل حج کہ احرام گھر سے باندھو کہ پوری دنیا دیکھے کہ یہ آدمی جا رہا ہے, تو یہ ریا کے منافع نہیں. ہاں یہ سب کرنا دکھانے کے لیے یہ ہے حرام, اللہ کے لیے کرو, لوگ دیکھتے رہے پوری دنیا دیکھے, لیکن تم کرو اللہ کے لیے, ورنہ یہ مدرسہ بھی یہ سبق بھی ابھی ریا کے سب دیکھ رہے تو کوئی یعنی کوئی کام ہی نہیں ہوگا پھر, کیونکہ سب دیکھیں گے کیسے پھر وہ. تو یہ نہیں, تم کرو اللہ کے لیے, لوگ دیکھے نہ دیکھے وہ ان کا ہے. تو یہ المراعات فی العبادات, دکھانا عبادت میں دین کے کاموں میں, لغرض دنیاوین کوئی دنیاوی غرض کے لیے, اور لغرض فاسدین کوئی فاسد غرض کے لیے, یہ ہے ریا. اور ریا اللہ تعالی کو حدیثوں میں آتا ہے جو عمل خالص اللہ کے لیے ہے اللہ وہی قبول کرتا ہے, اور اگر تھوڑا سا بھی غیر اللہ کے لیے ہوتا ہے تو اللہ پورا اللہ اغنی الشرکاء ہے, وہ پورا عمل اس کے شریکوں کے لیے اللہ چھوڑ دیتا, اللہ اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیتا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے انہوں نے 3 مرتبہ توریہ کیا, ظاہراً میں جھوٹ لیکن حقیقت میں جھوٹ نہیں. ایک یہ جو ان کو پوچھا من کسر الاسنام, کس نے بوٹوں کو توڑا, قال کیا فرمایا, کبیرہم ھذا, یہ بڑا جو ہے وہ کلہاری بھی اس کے گردن پر لٹکی ہوئی ہے, سب ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ ہے تو ایسے دکھتا ہے اس نے توڑا. دوسرا جب انہوں نے ان سے پوچھا کہ ہم تہوار کے لیے اپنے دینی شہر سے باہر ہم جا رہے, تم بھی ہمارے لیے ہمارے ساتھ چلو, تو کہا کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں, اور روحانی طور پر بیمار تھے, جسمانی طور پر بیمار نہیں تھے. اور جب اپنی بیوی سارا کے ساتھ نکاح کر کے جا رہے تھے تو ایسے زمین سے گزرے جہاں کا بادشاہ کی بری عادت تھی, کوئی نئی شادی شدہ دلہن ہوتی تو اس پر ہاتھ لگاتا, اور اگر کوئی اور رشتے داری ہوتی تو ہاتھ نہیں لگاتا. تو پوچھا یہ کون ہے, من ہادی, تو کہا ہادی اختی سارا, یہ میری بہن ہے سارا, تو ان کو چھوڑ دیا. تو 2 قصوں کو قرآن نے بیان کیا, 3rd قصہ ہادی اختی سارا یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. وجہ اس کی مفسرین نے لکھا کہ وہ جو ہے من کسر الاسنام, کس نے یہ بوٹوں کو توڑا, کہا کہ یہ بڑا بوٹ وہ خالص اللہ کے لیے تھا, اور دوسرا کہ انی سقیم یہ بھی خالص اللہ کے لیے, اور یہ ہادی اختی سارا میری بیوی. ہر ایک آدمی کو غیرت ہوتی ہے, میری بیوی کوئی نظر ڈالے, کوئی میری بیوی کے ساتھ برا خیال کرے اس کو برا لگتا ہے, تو اس میں اپنا بھی کچھ حصہ ہوتا تھا, اگرچہ وہ بھی اللہ کے لیے خاص, لیکن اللہ وہیں اتنا خلوص ہونا چاہے, اتنا اخلاص ہونا چاہے, اللہ وہیں عمل قبول کرتے ہیں. جس عالم نے یہ قصہ مجھے بیان کیا انہوں نے ایک اور قصہ بیان کیا کہ جب انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں, تو ایک جج نے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ مجھے ایک سوال کرنا ہے اگر آپ کو برا نہ لگے, تو کہا کوئی حرج نہیں, آپ پوچھے کیا سوال. تو انہوں نے کہا کہ ہم انگریز لوگ سب سفید ہوتے ہیں اور تم ہندوستانی لوگ سب کے رنگ الگ ہوتے ہیں, جیسے ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بالکل کھلا ہوا اس کا رنگ, کوئی ذرا گہرا, کوئی اور بھی زیادہ گہرا, مختلف رنگ کے سب ہوتے ہیں, یہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں لیکن آپ کو برا نہ لگے. نہیں کہا میں نے سوال کیا آپ جواب دیں. کہا کہ دیکھو گھوڑے جو ہوتے ہیں سب الگ رنگ کے ہوتے, کالے گھوڑے ہوتے, لال گھوڑے ہوتے, سفید گھوڑے ہوتے ہیں, بہت رنگ کے گھوڑے ہوتے, اور گدھے جو ہے ڈونکی وہ سب ایک رنگ کے ہوتے ہیں, تو ان کو سب کو گدھے بنائے. تو بہرحال اخلاص حضرت زبیدہ ہارون الرشید کی بیوی انہوں نے کتنے کتنے کام کیے. آتا ہے کہ ان سے جب اللہ نے پوچھا اور ان کا حساب کتاب ہوا تو ان کی نجات ہو گئی. کسی نے خواب میں دیکھا اللہ نے بہت مقام دیا, بہت نعمت دیتا. پوچھا یہ کیسے آپ کو اللہ نے دیا؟ یہ سب رفاہی سوشل ویلفیئر نہر زبیدہ کھلوائے, بہت سے اور اچھے کام لوگوں کی مدد کے لیے انہوں نے کی. کہا اس کی وجہ سے کہ نہیں وہ کل لوگ وہ تو ذاہب الی ربی ہیں, ان کے جو ارباب ہیں جن کے تو اور جو میری کچھ نیت تھی یا کچھ نہ کچھ تو آ جاتا ہے انسان میں کہ لوگ بولے, لوگ شکریہ ادا کرے, لوگ دل میں آ جاتا ہے, تو وہ تو سب ان کے چلا. تو یہ کیسا؟ کہا کہ کچھ نیتیں تھی دل میں چھپی ہوئی جس کا کسی کو کوئی پتہ نہیں, اس پر اللہ نے یہ دیا. قیمت اعمال کے اللہ کے یہاں اخلاص کی ہے. اخلاص کی عمل کی قیمت اصل میں نہیں ہے, اخلاص کی قیمت ہے. جتنے بھی اعمال بغیر ایمان اور اخلاص کے وہ سب زیرو ہے, اور آپ زیرو پلس زیرو کرو ایکول زیرو, اور دس زیرو اور سو زیرو. سو عمل آپ نے کیے لیکن اس میں وہ اخلاص نہیں, وہ ایمان نہیں, وہ ایکول زیرو. اور اگر اخلاص ہو, ایمان ہو ون اللہ کے لیے, اس کے بعد زیرو تو دس, اور زیرو سو, اور زیرو ہزار, تو قیمت بڑھتی ہی جاتی ہے جتنے عمل کرو. لیکن اخلاص ہو, ایمان ہو, تو ایمان کی قیمت ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کے پاس کچھ ایسے اعمال ہونے چاہیے مستحب نفل ہی کے درجے میں صحیح, لیکن کسی کو اس کا پتہ نہیں. صرف اور صرف اللہ کے لیے تم نے کیا, یہ تمہیں بہت کام آئیں گے قیامت کے لیے, کیونکہ وہاں قیمت اخلاص کی ہے, صفات کی ہے, ایمان کی ہے. اور اعمال کے اعتبار سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اس کے اعمال. ولا انت یا رسول اللہ ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ. تو قیمت صفات کی ہے, اور بہت افسوس ہے کہ ہمارا دھیان صفات کی طرف نہیں, ظاہری اعمال کی طرف دھیان. اچھے لوگوں علماء کے بھی, عوام تو ہے عوام, لیکن علماء بھی صفات کی طرف دھیان نہیں جاتے کہ اخلاص پیدا کرے, کہ ایمان پیدا کرے, حقیقت ایمان کی. اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا, کسی نے ان کو بہت اچھی حالت میں دیکھے تو پوچھا تو کہا اللہ نے مجھے بہت نوازا, بہت کچھ دیا, لیکن میرا پڑوسی جو تھا لوہار ویلڈر اس کو مجھ سے بھی زیادہ اللہ. بہت تعجب ہوا, وہ تو سیدھا سادہ آدمی مسلمان تھا, کوئی اس کا, وہ تو پورا دن اپنے ویلڈنگ وغیرہ وہ کام کرتا تھا, اور اس کو عبداللہ ابن مبارک سے بھی زیادہ. تو ان کی بیوی سے پوچھا کہ یہ کیسا؟ تو انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ وہ تو تھا سادہ آدمی, اپنے جو بنیادی عبادت پانچ وقت کی نماز کچھ وغیرہ وہ کرتا تھا, کوئی زیادہ اس کی عبادت ایسے نہیں, لیکن کہا کرتا تھا کہ اگر میرے پاس بھی ایسے مال آتا جیسے عبداللہ ابن مبارک, لوگ میں محبوب, لوگ ان کو ہدایہ دیتے تھے, ان کو دنیا کمانے کی ضرورت نہیں تھی, وہ تہجد کے لیے اٹھتے, رات کو عبادت کرتے, دن کو پھر آرام کرتے, کمانے کی کوئی ضرورت, اگر مجھے بھی ایسے پیسے ملتے اور میں بھی ایسے فارغ ہوتا تو میں بھی ایسے عبادت کرتا. تو اس کو بھی وہ نیت کے, اور وہ سچے تھے نیت, اخلاص میں وہ سچے تھے, وہ نیت پر اللہ نے وہ مقام دیا. تو یہ ہے کہ اخلاص ہو, نیت درست اور صحیح ہو, اللہ کے ہاں اس کا بہت زیادہ مقام. اور اگر وہ نہ ہو تو پھر جیسے کہ یہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جی حضرت سفیان انصاری قال سمعت جندبا یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولم اسمع احدا یقول, اور میں نے کسی اور سے یہ نہیں سنا کہ کسی اور نے یہ بات بھی کہی, یعنی صرف میں نے یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. یقول قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیرہو، یعنی لم اسمع احدن غیرہو کہ یقول، کہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے میں نے صرف ان سے یہ بات سنی. فدنوت منہ فسمعتہ یقول، میں ان کے قریب ہوا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی صرف ان سے میں نے یہ روایت مجھ سے پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. من سمع سمعہ اللہ، سمع اللہ بھی، جو سنانے کے لیے بات کرتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو، لوگ بات چیت کرے، اللہ ایسے کرتا ہے. جیسے اس کی نیت تھی اللہ ایسے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تم نے عمل کیا، ہاں میں نے آپ کے لیے، اللہ نے فرمایا تم نے لوگوں کو اس کا چرچا ہونے کے لیے، لوگ اس کے متعلق بات چیت کرے اس لیے تم نے کیا، اور وہ میں نے تمہارا اجر دے دیا، لوگوں میں تمہیں مشہور کر دیا اور لوگوں میں تمہارا بہت چرچا ہو گیا، اب میرے پاس کچھ نہیں. جس کو مولانا محمد عمر صاحب پانپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت پیارے انداز سے بیان کرتے اخلاص کی حقیقت، کہ آپ نے کام کیا ایک بھائی عبد الرزاق کے لیے، اور جب کام پورا ہوا آپ نے اس کے بھائی عبد الغفور کے پاس جا کے پیسے مانگے، تو عبد الغفور کہے گا کہ میں کیا پیسے دوں، تم نے میرے لیے تو کام نہیں کیا، تم نے عبد الرزاق کے لیے کام کیا تو عبد الرزاق کے پیسے پوچھو. تو جس نے دنیا کے لیے کام کیا اور وہ اللہ سے جا کے تنخواہ پوچھے، اللہ نے فرمایا تم نے تو دنیا کے لیے کیا اور وہاں تمہیں تمہاری تنخواہ مل گئی، اب میرے پاس کیا، کچھ بھی نہیں. تو جو نیت، اور آدمی کو بہت اس کو ٹٹولنا چاہے اور نیت پر بہت محنت کرنی چاہے. دیکھو، عالم بننے کے لیے 6-8 سال، حافظ بننے کے لیے 2-3 سال، قاری بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے، لیکن اخلاص پیدا کرنے کے لیے 1 منٹ وقت بھی نہیں نکالتے. تو کیسے، اور یہ خود بخود نہیں آتا، ایسے ہمارے سمجھنے سے بات نہیں بنتی. ایک آدمی یہاں پیجمنٹ پر 4 لکڑیاں کھڑی کرے اور اس پر کچھ پترے ڈالے اور وہاں لکھ دے اور چائے بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوٹل پیراڈائز، تو یہ اس کے تھوڑی ہوٹل پیراڈائز بنے گی، ایسے ہی ذرا کچھ بنا لیا اور ہوٹل پیراڈائز. تو ایسے آدمی سمجھے کہ میں مخلص ہوں، اس سے آدمی مخلص نہیں بنتا ہے. اخلاص کی حقیقت آنی چاہے، اور اس کے لیے جو اس کے ماہرین ہیں، اگر آپ کو بخاری پڑھنے ہو اور ایک میاں جی کے پاس آپ چلے گئے، کیسے وہ آپ کو بخاری پڑھائے گا؟ اور آپ کو اخلاص پیدا کرنا ہو تو جن کے پاس اخلاص ہو ان کے پاس رہو. جس کو مولانا عبد الغنی پھلپوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، دودھ ملتا ہے دودھ والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی مٹھائی والوں سے، اور اخلاص ملے گا اخلاص والوں کے ساتھ. جو آپ کے نظر میں یہ آدمی مخلص ہے ان کے ساتھ رہو، اخلاص تم میں منتقل صفات منتقل ہوتے ہیں ایک آدمی کے سینے سے دوسرے آدمی کے سینے کی طرف. یہ دین یہ کتابوں کا نام دین نہیں ہے، وعظوں کا نام دین نہیں ہے، دین ایک حقیقت ہے جو دل میں، اور جن کے پاس دین ہوتا ہے ان کے ساتھ رہنے سے، ان کی دعائیں لینے سے، ان کو خوش کرنے سے دین تمہارے اندر منتقل ہوتا ہے، ورنہ ویسے دین منتقل نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ اور جو سنوائی کے لیے کرتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو تو وہ ہوتا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، ہر آدمی جیسے اس کی نیت. لکل نمرئم ما نوا، تمہاری نیت ٹھیک ہے لوگوں میں چرچا ہو، اللہ اس کو ایسے کر دیتا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا وقت کے لیے، تھوڑے دن کے لیے، پھر تم بھی ختم ہو جاتے، تمہارا چرچا بھی ختم. لیکن جس کو اللہ عزت دیتا ہے تو وہ رہتی دنیا تک وہ عزت رہتی ہے. اور ہم دیکھتے ہمارے، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں آپ کے نام لیوا، پوری دنیا میں مسجدوں میں اذانوں میں آپ کا نام، ہر جگہ آپ کا نام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو آپ کے مخالف تھے ابو جہل، ابو طالب وغیرہ، یہ کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، یہ بھی اسلام کی تاریخ ہی نے ابھی ان کا نام زندہ رکھا، ورنہ ان کے متبعین کوئی باقی نہیں رہا جو ان کا نام دے. اور ایسے ہر زمانے میں، اس وقت پوری دنیا میں جتنی بھی کمزوری ہے مسلمانوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والے کتنی پوری دنیا میں، اور دوسرے لوگ جو آئے اور گئے، کوئی سائنٹسٹ ہوا، کوئی نیوٹن ہوا، کوئی بڑا جیز وہ مارتن لوتھر ہوا, کوئی بھی جتنے بھی اس کے ہوئے, کوئی ان کا نام لینے والا نہیں. لیکن جتنے یہاں کتنے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ صحابہ کا نام لیوا, اور ہمارے اکابر کے کتنے ابھی پوری دنیا میں ان کا چرچا. مولانا قاسم نانوتوی ایک آدمی, مولانا شیخ الہند رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ تم نے کوئی تفسیر نہیں لکھی, کہا کہ میری تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمتہ اللہ علیہ. تم نے تبلیغ کا کام نہیں کیا, میری تبلیغ مولانا محمد الیاس رحمت. تصوف کا کام مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ. ہر لائن کے اور ہر فن کے ان کی عمر کوئی زیادہ نہیں, بہت مختصر عمر, لیکن اللہ نے ایسے رجال ان سے پیدا کیے. جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کام کو بھی زندہ رکھتا ہے, اور جو دکھاوا کے لیے ہوتا ہے, ہمارے بھی علماء غیر تو غیر, جن اگر ہمارے اندر وہ اخلاص نہیں, تھوڑی دن کے لیے اس کا چرچا ہوتا ہے, پھر سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو اخلاص, اللہ اس کے ان کا نام کو باقی رکھتا ہے, اور ان کے نام پر اجر بھی ان کو پہنچتا رہتا ہے ان کے قبر میں. وَمَن يُرَائِ يُرَائِ اللَّهُ بِهِ, اور جو دکھاوا کے لیے کرتا ہے اللہ اس کو دکھاوا نصیب کرتا ہے. وہ تھوڑے دن کے لیے ہوتا ہے, پھر آخرت میں عذاب ہوتا ہے. وہ ایسے لوگوں جہنم سلگائی جائے گی تین آدمیوں سے, اور اس میں علماء ہوں گے. جو دکھاوا کے لیے نام کرتے وہ کہیں گے کہ ہم نے آپ کے لیے کیا, اللہ فرمائیں گے آپ نے میرے لیے نہیں کیا, لوگوں کو دکھانے کے لیے, تاکہ لوگوں میں تمہارا چرچا ہو اور تمہیں تو اس کا اجر مل گیا, اور اس کو اوندے بل منہ کے کھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے. تو بہت ڈرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت بیان کرتے تھے تو کتنا روتے تھے, بے ہوش ہو جاتے تھے, لیکن ہم پر کوئی اثر نہیں. اور یہ اخلاص کا پیدا کرنا, کوئی ہمیں اس کا خیال تک بھی نہیں آتا ہے کہ ہم اخلاص پیدا کریں, بہت اہم اور ضروری چیز ہے. جی.
باب من جاهد نفسه في طاعة الله. وبه قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك بن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال بين أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل, فقال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك, قال هل تدري ما حق الله على عباده, قلت الله ورسوله أعلم, قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك, قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه, قلت الله ورسوله أعلم, قال حق العباد على الله ألا يعذبهم.
اوپر کے حدیث میں جو اخلاص ہے یہ بھی خیال رکھے کہ مشہور ہونا الگ چیز ہے, مقبول ہونا الگ چیز ہے. بعض لوگ بہت مشہور ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں مقبول نہیں, بعض لوگ مقبول بہت ہوتے ہیں مشہور کچھ بھی نہیں, کوئی ان کو جانتا نہیں. اور بہت سے ایسے افراد امت میں ہیں کوئی ان کو جانتا نہیں لیکن وہ اللہ کے ہاں بہت مقبول بندے ہوتے ہیں. اور بعض لوگ کے لیے مشہور بھی ہونا ضروری ہے, مقبول بھی ہونا ضروری ہے. جیسے کہ ایک اللہ کے نبی, کوئی بھی اللہ کے نبی, وہ چھپ کے رہنا ان کے لیے حرام ہے. ان کو تو یہ بیان کرنا پہ انی رسول اللہ الیکم, اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے آپ کے طرف, ان کے لیے یہ اعلان کرنا فرض ہے, تاکہ اور لوگوں کو محنت کرے تو وہ مشہور بھی ہو, اور ظاہر ہے ہر نبی مقبول بھی ہے اللہ کے ہاں. ایسے اللہ کے بندے علماء بھی جو حقیقت میں, اور یہ مبتدی جو ہے جو ابھی ابتدائی درجے میں ہے, وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے, لیکن جو آدمی اس درجے کو پہنچ چکا کہ اخلاص راسخ ہو گیا اس کے دل میں, اب یہ کہتے میں عالم ہوں میری بات سنو, تو وہ اپنے لیے نہیں کہتا ہے, وہ اللہ کے لیے کہتا ہے, تو وہ اس کے لیے درست ہے. لیکن جو مبتدی ہے ابھی اخلاص پیدا نہیں ہوا, وہ ایسی ان کو دیکھ کے, یہ بھی ایک بہت کمزوری ہے جس کو حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آدمی جو کہ بزرگوں کی ابتدائی حالت کو دیکھو, ان کی انتہائی حالت کو مت دیکھو. انتہائی بعد میں جب وہ منتہی پہنچے ہر طرف سے لوگ عزت کرتے ہیں، تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، ان کی بات سن لیتے ہیں، ان کی کوئی دلیل بھی نہیں پوچھتے تو وہ مت دیکھو کہ اب آپ تو ابھی ابتدا میں کہ میں بھی ایسا بن جاؤں، لوگ مجھے بھی ایسے مانیں، لوگ میری بات کیوں نہیں مانتے اور لوگ مجھے تحفے تحائف کیوں نہیں پیش کرتے. تو تم ابھی اور ان کی ابتدائی حالت بہت مجاہدہ والی تھی، مجاہدہ کر کے اللہ نے وہاں تک پہنچایا. تو ہم بھی جو ہے ان کی ابتدائی حالت، کیسے انہوں نے مجاہدہ کیا اور وہ مجاہدہ کرے پھر اللہ کو منظور ہو، اور نیت بھی ہماری وہ عزت نہیں ہو، ہماری نیت وہ تحفے تحائف بھی نہ ہو، ہمیں اللہ کو راضی کرنے کو پھر اللہ دلواتا ہے، لیکن ہماری نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کو ہے کی ہوتی ہے. تو عالم جی مثلا آپ یہ سمجھے کہ اخلاص یہ ہے کہ آپ چار پانچ آدمی سفر کرتے ہو، آپ تنہا عالم ہو، دوسرے غیر عالم ہیں، آپ جماعت میں گئے یا کچھ بھی کہاں عمرہ کے لیے جو بھی، نماز کا وقت آئے، اب آپ کا توازو اتنا کہ آپ امامت بھی نہیں کرتے ہو اور دوسرے کی قرآت بالکل غلط ہے اور آپ ان کو آگے بڑھاتے ہو، یہ تو حرام ہے. اس وقت یہ فرض ہے کہ میں نماز پڑھاؤں گا. آپ نے ماشاءاللہ تجوید بھی آپ کی صحیح ہو گئی، مخارج بھی آپ کے صحیح، تو آپ کو دوسرے سے کہنا اس وقت کہ آپ نے نماز پڑھائی میں پڑھاؤں گا. ہاں دوسرے عالم ہے، اچھے آدمی ہے، قاری ہے، پھر آپ آگے نہ بڑھے، پھر ان کو آگے بڑھاؤ، لیکن سب ایسے جاہل ہے کچھ بھی نہیں جانتے اور آپ سمجھتے کہ یہ توازو، یہ توازو نہیں، یہ تو مداہنت فی الدین اور یہ تو سخت حرام ہے. جب تک آدمی کو اس کا احساس نہیں وہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کو اپنے کو فرشتہ بننے کو سمجھتا ہے، میں تو بڑا نیک ہو، میں تو بڑا متواضع ہو، بہت مخلص ہو، اپنا علم کو بھی کسی کو پورے چلے میں کسی کو پتہ نہیں چلا کہ میں عالم ہوں، اور سب وہ غلط کام کرتے، غلط مسائل بھی بیان کرتے رہے، آپ خاموش رہے کہ میں تو بڑا مخلص ہوں اور وہ بڑا متوادی، وہ تو حرام ہے، آپ نے حرام کا ارتکاب کیا. تو یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور جہاں دوسرا عالم ہے پھر آپ اپنی بڑائی نہ دکھائیں، ماشاءاللہ وہ بھی عالم ہے، وہ قرات ہے، وہ ان کو آگے بڑھائے، پھر آپ پیچھے رہے، لیکن جب ایسا نہ ہو تو آپ کہے میں عالم ہوں، میں نے پڑھا، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے، میں نے قرات پڑھی ہے، میری تجوید میں نے صحیح کرائی ہے، میں نماز پڑھاؤں گا. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ روایت جو ہے من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، جو اپنے نفس کا مجاہدہ کیا کرتا ہے، مجاہدہ کیا ہے کہ اپنے نفس کی جو خواہشات ہوتی ہے، مجھے تبعیہ کیا جی کہ ہاں کیا مرغوبات تبعیہ غیر شرعیہ، جو طبیعت کی خواہشات ہوتی ہے، ہر ایک آدمی انسان کو بھی، مسلم غیر مسلم، جانور کو بھی اس کی خواہشات ہوتی ہے، طبیعت ہے، مرغوبات ہے طبعیہ غیر شرعیہ، لیکن شریعت کے خلاف ہے، اس کے خلاف مجاہدہ کرنا ہے. ایسا نہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ ایک صوفی جاہل صوفی کا قصہ لکھا، وہ بالکل غار میں کیف میں رہتا تھا، کسی سے ملنا جلنا نہیں، آپ سب کہیں گے بہت بڑے بزرگ، ان کو خواہش ہوئی عطر سننے کی، تو انہوں نے نفس کو کہا اچھا تجھے عطر سننا ہے، تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، سنت ہے عطر کا استعمال کرنا. تو اس نے پاخانہ لیا اور ناک میں گھسایا، سزا دی، مجاہدہ کیا نفس کا کہ وہ تجھے عطر سننی ہے تو پاخانہ گھسایا. تو ایک ان کے مرید مخلص تھے، وہ سمجھے بہت بڑے بزرگ ہے، وہ ان کے پاس رہے، پھر ان کو ذرا ادب سے کہا کہ حضرت یہ جو تمہارے ناک میں کیا ہے، کہا کہ پاخانہ ناک میں آپ نے، کہا کہ میرے نفس نے، میری خواہش تھی کہ وہ سونگے عطر کو، تو میں نے کہا میں مجاہدہ کروں اور تجھے سزا دیتا ہوں اور پاخانہ، کہا کہ پھر آپ کی کوئی ایک نماز بھی نہیں صحیح، آپ کا وضو صحیح نہیں، آپ کی پاکی صحیح نہیں، آپ کی کوئی، وہ تھے مخلص لیکن علم نہیں تھا. تو اس نے مانی بات اپنے مرید کے اور کہا ہاں بیٹا جو تو نے بات بتائی وہ صحیح ہے، یہ تو میں نے بالکل غلط کیا. تو بہت سے لوگ جہالت میں بہت سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، مجاہدہ کر، اور حالانکہ اتنے وہ غلط کام کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نفس کا مجاہدہ، وہ جو نفس کے مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، اور جو ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ نفس کی صحیح چیزوں کی خواہشات، وہ ان کو دو نفس کو. اگر آپ ہر چیز کو نفس کو روکو گے اس زمانے میں, اگر یہ جو مجاہدہ پہلے زمانے میں ہوتے تھے تو نفس بھی وہ پھر بہت آپ کے وہ ریبیلیس ہو جائے گا, آپ کے خلاف کریں گے, آپ کی بات کچھ نہیں مانیں گے. تو جائز چیزوں کو نفس کو اجازت دو, کھانے پینے میں حد کے اندر, ذرا کچھ آپ نے کوئی نشید سنی جس میں کوئی وہ کھانے کی آواز اور دوسری چیزوں کی آواز اور اچھی قرآت آپ نے سنی, اپنے نفس کو خوش کرو ان چیزوں میں, اچھے کپڑے حدود کے اندر, شریعت کے حدود کے اندر اپنے نفس کو خوش, ہر چیز میں نفس کے خلاف کرو گے تو نفس تمہارے ایک دم سے بالکل مخالف, اور تمہارے ہر ایسا گناہ پھر آپ کرو گے کہ آپ بھی نہیں سوچ سکتے میں مجھ سے ایسے گناہ ہو سکتا ہے. تو نفس کو تھوڑا بہت اس کو خوش بھی رکھو, لیکن وہ جو جائز چیزوں میں, حرام چیزوں میں بالکل نہیں. کان وقافا عند کتاب اللہ, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج خصوصاً حضرت عمر, جہاں حرام آئے فوراً وہاں شارپ بریک دباؤ, لیکن جائز چیزوں میں ٹھیک ہے نفس کو اجازت دو حدود کے اندر, وہ بھی بہت زیادہ نہ ہو. تو جو نفس کی مخالفت کرے, مجاہدہ کرے اللہ کی اطاعت میں, اللہ کو خوش کرنے میں, صرف خامخواہ یہ جیسے کہ جو یوگی کرنے والا اور یہ جوگی ہندو کے جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت, لیکن وہ فی طاعت اللہ نہیں ہے, وہ بہت سی چیزیں کرتے ہیں. ایک آدمی نے حرم مکہ میں مجھے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک آدمی تبلیغ جماعت کے اور بہت پہلے زمانے میں, جب ابھی وہ زمانہ جب ٹیلی فون بھی ایکسچینج میں جاتا تھا اور وہ وہاں سے پھر ملاتا تھا, وہ کتنا پہلے کا زمانہ, وہ جماعت لے کے جاپان گیا, وہاں کوئی مسلمان نہیں, کوئی مسجد نہیں, تو ایک بدھس کی ٹیمپل میں وہ انہوں نے بدھا سے پوچھا, اس نے یہ جگہ دی, کہا تم رہو رہو, اس نے دیکھا اچھے دیندار لوگوں نے کتنے پیسے, کوئی پیسے نہیں, تم اللہ والے میں دیکھتا ہوں, تم رہو مفت میں یہاں رہو. دوسرے تیسرے دن وہ جو بدھس تھا وہ اور اس کی پوری فیملی مسلمان ہو گئے, اور اس نے پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ مجھے پوچھو گے کہ میں کیوں مسلمان ہوا, تو اس نے کہا تمہارے پوچھنے سے پہلے میں بیان کرتا ہوں. تو کہا کہ تمہاری جماعت میں جو سب سے قوی آدمی ہو جسم کے اعتبار سے, اندر کے اعمال صفات کے اعتبار سے, وہ مجھے دو. دیا, انہوں نے کہا کہ دیوار کے پاس تو کھڑا ہو, اور ایک دو منٹ میں اس نے کچھ اس کا عمل کیا اور اس کو گرا دیا, وہ گر گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھا میری طاقت کتنی, یہ جب ہمارا مجاہدہ جو ہم کرتے ہیں, بہت مجاہدہ کرتے ہیں, یہ ہماری مجاہدہ سے یہ, لیکن یہ دو تین جو تم لوگ یہاں رہے تین دن, میں نے دیکھا کہ ایک ایک سنت میں اس سے زیادہ طاقت ہے, اس لیے میں مسلمان, جو ہم نہیں دیکھ سکتے لیکن ایک ایک سنت میں. بزرگوں نے فرمایا التحیات میں جو آدمی ہاتھ اٹھا انگلی اشہد ان لا الہ الا اللہ, یہ شیطان پر پوری دنیا کے جتنے تیر ہے اور کمان ہے اور نیزے ہے اس سے زیادہ شیطان پر یہ ایک انگلی اٹھانا اللہ کا, کہ ایک اللہ ہے شیطان پر زیادہ سب. تو ایک ایک سنت میں زبردست آپ, تو یہ مجاہدہ جو ہے فی طاعت اللہ ہے, یہ اپنے اور چیزوں میں نہیں. ہندو جوگی لوگ بہت مجاہدہ کرتے ہیں, وہ کیلوں کے اوپر چلتے ہیں, کیلوں کے اوپر سوتے ہیں, آگ پر وہ آہستہ آہستہ اپنے بدن کو ایسے مجاہدہ کے پابند کرتے کہ آگ پر سوتے, لیکن یہ کچھ نہیں. اور اگر آپ سنو بھی کہ کوئی آدمی یہ کرس یہ چرچ والے بہت, یعنی یہ ایک آدمی ویل چیئر میں آیا اور کچھ انہوں نے عمل کیا اور یہ چلتا ہوا گیا, اور یہ آدمی ایسے آیا واکنگ کرچز بالکل کمزور, اب وہ اچھی طرح سے چلتے ہوئے گئے, اس سے کبھی متاثر نہ ہونا. سنت اصل چیز ہے, آدمی لوگوں کو فائدہ ہو نہ ہو صحت وغیرہ کے اعتبار سے کچھ نہیں, اصل تو ہے دین اور شریعت, اللہ کا حکم اس کو دیکھو, ورنہ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں وہ ظاہر میں. ایک آدمی نے مجھے پوچھا, میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی عیسائی, تو اس نے پوچھا تمہارے اسلام میں بھی مریکلز ہوتے ہیں ایسے جو آدمی ویل چیئر میں جاتا ہے وغیرہ, تو میں نے کہا اگر یہ مریکل سچے ہوتے تو سب ہاسپٹلز بند ہوتے، ایک بھی ڈاکٹر نہیں ہوتا، ایک بھی ہاسپٹل نہیں. تو وہ ہنسا اور وہ سمجھ گیا کہ میں نے کہا یہ سب جھوٹ موٹ ہے، وہ آدمی ایسے آتا ہے کمزور بنا ہوا اور پھر وہ کچھ کرتے ہیں اور وہ چلتا ہوا چلا جاتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. اور اللہ آزمائش کے طور پر کبھی ایسے عاملوں کا بھی یہ قصہ ہوتا ہے، کبھی ایسا ان کا چرچا کہ پوری دنیا ان کے پیچھے پڑتی، پھر وہ کیسے ختم ہو جاتا ہے اور کچھ بھی نہیں. تو ان دھوکوں میں کبھی مت آنا. تو مجاہدہ جو ہوتا ہے، یاد رکھو فی طاعت اللہ، یہ دوسرا مجاہدہ جو بھی ہو، شیطان میں بھی فی طاعت شیطان، شیطان بھی تمہیں بہت کچھ چیزیں دے گا اور تم لوگوں کے لیے شفا بھی اور لوگوں کے اندر یہ بھی کرو گے، شیطان بھی یہ کرتا ہے. اور بہت سے غلط عملیات جس کا اثر بھی بہت قوی ہوتا ہے، وہ بہت حرام کام کرنے پڑتے تو وہ طاقت پیدا ہوتی ہے، جادو وغیرہ یہ تمام چیزیں غلط بہت حرام کام کرنے پڑتے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اسے کبھی متاثر نہ ہونا. تو یہ جو مجاہدہ ہے ایک نفس کا، اور وہ بھی مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ اس کے خلاف، اور فی طاعت اللہ، یہ بہت اہم ہے. بخاری کو ایسے پڑھو کہ ایک ایک جملہ اور خصوصاً ترجمۃ الباب کو سمجھو، پھر دیکھو کتنا علوم تمہارے پاس اور جتنے چیزیں ادھر ادھر کی ہوتی ہے آپ اس پر حاوی ہوگے، آپ اس کو سمجھو گے. ورنہ پوری بخاری بھی پڑھ لی، سب کتابیں بھی، اور پھر ابھی اپنا علم جو ہے، اور ہم دنیا کی چیزوں سے متاثر اور دوسرے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو اور یہ بھی اس حدیث میں بہت زبردست سبق اسباق ہے. ایک تو یہ ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا کیا مقام، اور فرماتے ہیں دیکھو حدیث بھی کیسے بیان، بین انا ردیف النبی صلی اللہ، کیسے پیار اور محبت سے اس وقت کو یاد کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بیک سیٹ میں بیٹھا ہوا تھا. لیس بینی، اور یہ بھی جملہ بہت اہمیت رکھتا ہے کہ میرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں تھی الا آخرت الرحل، مگر وہ کجاوا، وہ جیسے میں بیٹھا ہوں یہ جو ہے یہ تکیہ پیچھے، وہ لکڑے کا بنا ہوتا ہے ایک سیٹ جیسا، اونٹ کے اوپر ایک سیٹ، اور حضرت معاذ اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. یعنی میرا قرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنی محبت اور اس کو کتنا پیار سے بیان کرتا ہے، میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنے قریب تھے، صرف یہ ایک لکڑا پالان جو ہے وہ ہمارے درمیان میں تھا اور کچھ نہیں، اور ہم جا رہے تھے سفر کتنے محبت سے پیار سے میرے پیارے حبیب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے میں سفر کر رہا تھا. فقال یا معاذ، پھر دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیسے دین کو سکھایا، صرف اتنا فرمایا یا معاذ قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، حکم فرمایا کیا ہے، پھر سار ساعتن، پھر کچھ چلتے رہے، کچھ نہیں بس اتنا کہ یا معاذ اور پھر چلتے رہے. ثم قال یا معاذ، پھر فرمایا یا معاذ قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک، ثم سار ساعتن، ثم قال یا معاذ ابن جبل، یہ بھی جملہ بہت اہمیت، اتنا پیار سے کیا نہیں ہو ایسے جملے کے ان کے دل میں کہ مجھے فرمایا یا معاذ ابن جبل، یا ایک یا معاذ ابن جبل ایسے مجھ سے فرمایا، اور کتنے وہ چلتے رہے اور یہ باتیں ہوتی رہے. ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سکھایا، چلتا ہوا مدرسہ، صرف یہاں ایک درسگاہ میں بیٹھ کے دین نہیں، صرف مجلسوں میں نہیں. اور صحابہ فرمایا کننا نسافر ہو، کننا جلسنا، کننا مشینا مع رسول اللہ، ہر جگہ آپ اور یہ عادت علماء کی، جہاں بھی موقع ہو دین کی بات سکھاؤ، یہ دین کی باتیں کرو. تو پھر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کتنی اہمیت کی بات، دیکھو اس کی کتنی اہمیت، ہم تو ایسے ہی پڑھ لیں گے، اس کو زیادہ دھیان توجہ نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سکھانے کے لیے کتنی اہمیت دی. پھر فرمایا هل تدری ما حق العباد علی اللہ، نہیں یا معاذ لبیک یا رسول، یہ اوپر کا وہ رسول ما حق اللہ علی عبادہ، اللہ کا کیا حق ہے اپنے بندوں پر، قلت اللہ و رسولہ عالم، اور یہ بھی ادب، کتنا ادب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و رسول عالم، قال حق اللہ علی عباده، اللہ کا حق اپنے بندوں پر، ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ بنائے. یہ سب سے اہم قرآن شریف اس اول الحمدللہ رب العالمین سے قل اعوذ برب الناس توحید ہی توحید ہے، اصل چیز توحید، جتنے واقعہ اصل چیز جو ہے توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. تو اور کتنی جگہ پر اللہ نے اس کو دہرایا، اور سب سے اہم چیز توحید ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کو اصل میں توحید ہی چاہیے، اور عبادت میں یعبدہ، اللہ کی عبادت کرے، اور عبادت میں بھی توحید ملحوظ ہو. ورنہ ہم عبادت کرتے دکھاوا کے لیے تو یہ شرک ہو گیا، ہم عبادت کرتے دکھانے کے لیے یہ شرک ہو گیا. تو یہ بھی عبادت میں بھی، اور کوئی اللہ کے ساتھ شریک کسی کو نہ ٹھہرائے. ثم سار ساعتن، پھر کچھ چلے، پھر تھوڑی دیر کے بعد، قال یا معاذ بن جبل، پھر فرمایا یا معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدی، قال حدری ما هل تدری ما حق العباد اللہ اذا فعلوه، تجھے معلوم ہے کہ اللہ کا ما بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر اگر وہ انہوں نے اس کو کیا، یعنی ان یعبدوہ ولا یشرک بہ شیئا، اگر انہوں نے اس کام کو کیا تو اللہ پر کیا حق ہے؟ اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. یہ تو معتزلہ کا عقیدہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے فضلاً اللہ نے خود اپنے اوپر ذمہ داریاں لی، ورنہ اللہ پر کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا، ہم نے بتایا تھا یہ کام ایسے کرنا، یہ اصول ہے، آپ نے اصول کے خلاف کیا، اللہ سے کوئی پوچھ پاچھ کرنے والا نہیں. اللہ جو چاہے، لیکن فضلاً اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے کہ یعبدہ ولا یشرک بہ شیئا، قال حق العباد علی اللہ، اس صورت میں اللہ یعذبہم، کہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ تعالی جو بھی معاف کر دے، یا اللہ تعالی کچھ تھوڑی سی تنبیہ کر دے، پھر اللہ عذاب دے. تو توحید اصل چیز ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو، اور اس میں کوئی شرک نہ ہو. اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر، ہم جو ہے ہم سمجھتے ہیں ہم دیوبندی ہے، سلفی لوگ کہتے ہیں ہم سلفی ہے، ہم تو کوئی شرک نہیں کرتے، ہم تو اللہ کو ایک ہی مانتے. یہ بریلوی لوگ، یہ بہت شرک کرتے، دوسرے لوگ بہت شرک کرتے، لیکن اپنی نیتوں میں غیر اللہ کو شامل کرنا یہ بھی شرک ہے. اور اتنا ہم میں اگر زور ذرا سوچے، انشاءاللہ تو ہماری زبانوں پہ آتا نہیں، اور چونکہ دل میں نہیں ہے اس لیے زبان پر نہیں آتا. اگر وہ یقین ہوتا کہ اللہ ہی کرنے والا کوئی بھی چیز، مثلا آپ سے بھی اگر کسی نے پوچھا آج سبق ہوگا، تو آپ نے کہا ہوگا ہاں سبق ہوگا آج، انشاءاللہ نہیں ملاتے. تو یہ ہے کہ ابھی دل میں وہ بات نہیں کہ اگر اللہ نے چاہا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کتنی چیز ہے، آپ کو، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو، چھٹی کے لیے آپ کی ٹکٹ سب بک ہو گئے گھر جانے کی، لیکن انشاءاللہ نہیں آتا کہ میں گھر یہ تاریخ کو پہنچوں گا. کتنے کتنے چیزیں بیچ میں ہو سکتی ہیں. تو مومن جو ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی 100 بیویوں سے ملے، اور اس امید سے کہ ہر بیوی سے ایک بیٹا مجاہد پیدا ہوگا جو جہاد کرے گا دین کا کام، اور میرا خاص معتمد ہوگا. فرشتہ آن کے یاد بھی دلائے انشاءاللہ کو، پھر بھی بھول گئے انشاءاللہ. تو ایک بیوی سے بھی کوئی بچہ نہیں، ایک ہی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی اس کا ہاتھ پاؤں نہیں بنے، وہ ایسے ہی وہ آیا، وجود میں آیا، کچھ اس کا حیض نہیں بنا. تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انشاءاللہ کہنا چھوٹ گیا، اللہ نے وہی بند کر دی. تو یہ ہے انشاءاللہ. تو آدمی کو یہ، تو یہ بھی شرک ہے. آدمی سمجھتا ہے میں کروں گا، میں کرتا ہوں، میرے پاس یہ ہے، میں ایسے کروں گا، تو یہ کہ مجھے، تو یہ بھی ایک قسم کا شرک ہے. تو آدمی کو بہت خیال کرنا، اور جو آدمی اپنا محاسبہ نہیں کرتا ہے، اپنے دل کے حالات کو نہیں سوچتا، وہ گناہ میں، چاہے وہ کتنے بڑے عالم ہو جائے، کتنے بڑے شیخ اور اس کے مرید کتنے ہو جائے، لیکن اگر وہ اپنے حالت کی درستگی کی فکر نہیں کرتا ہے، تو یہ بھی اتنے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں. جی
باب التواضع. طبيب قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه وعنهم كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة حاوي قال حدثني محمد قال أخبرنا الفزاري وأبو خالد الأحمر عن حميد التبيل عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العذبة وكانت لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا صدقت العذبة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فبي قال حدثنا محمد بن عثمان قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أطاين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما اقترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحببته فكنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته.
باب التواضع. یہ بھی بہت اہم چیز ہے تواضع کا پیدا کرنا. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو گرتا ہے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو جنت تک اونچا کر دیتا ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب آدمی غائب ہو جاتا ہے, جیسے سورج رات کو غائب ہو جاتا ہے, یعنی میں کچھ نہیں, سب دوسرے کام کرتے, میں تو کچھ بھی نہیں, میں نے کچھ بھی نہیں کیا, تو اللہ اس کو سورج کے صبح کے سورج کے جیسے اس کو چمکاتا ہے. جو غائب ہوتا ہے, جو گرتا ہے تواضع, اللہ اس کو صرف اٹھاتا نہیں, جنت تک اللہ اس کو اٹھا دیتا ہے. جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہے, اللہ اس کو سب کچھ بنا دیتا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ تواضع اختیار. ومن تکبر وضعہ اللہ, اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے, اور جس کو اللہ نے اٹھایا کوئی اس کو گرا نہیں سکتا, اور جس کو اللہ نے گرایا کوئی اس کو اٹھا نہیں سکتا ہے. تو تواضع یہ بھی ایک چیز ہے پیدا کرنے کی, اور آدمی سمجھتا ہے کہ میرے اندر تواضع ہے, لیکن جب اس کے خلاف طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے, آپ کہ میں تو کوئی بہت, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, حقیر فقیر ہو, کچھ نہیں. مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی کے ہمیشہ جب وہ وہاں ہوتے تھے تو پہلی صف میں نماز پڑھتے داہنے طرف. تو ایک مرتبہ ایک آدمی آیا جن کے عادت تھے خط لکھتے تھے, تو آخر میں احقر الناس احقر العباد, کہ میں سب سے حقیر ہوں, میں سب سے میں لاشی, کہ میں لاشی ہوں, کچھ بھی میں نہیں ہوں. تو حضرت نے ان کو دیکھا اور فرمایا ارے گدا تو آیا, تو ڈونکی یو کیم. تو اس کو بہت برا لگا کہ مولانا نے کیسے مجھے گدا کہہ دیا. تو حضرت نے فرمایا تو تو لاشی ہے, میں لاشی سے میں نے تجھے گدا بنایا, تجھے مجھے اس میرا شکریہ ادا کرنا ہے, کہنا چاہے جزاک اللہ, میں تو کچھ بھی نہیں تھا, آپ نے مجھے گدا بنایا. تو بہت سے ہم الفاظ سے ہم دھوکہ کھاتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو لاشی لکھتے ہیں, احقر الناس احقر العباد لکھتے ہیں اور سمجھتے ہاں میں ہوں, لیکن جب کوئی ہمارے خلاف بیان کیا اور کسی نے کہا مولا یہ کیا تم نے بیان کیا, بالکل بیکار بیان کیا, تو اس وقت ہمارے دیکھو ہمارا توازن کیسے ہوتا ہے. ایک آدمی آتا ہے اور ایک تماچا مارتا ہے, اگر وہ اندر میں وہ تواضع نہیں ہے تو پھر اس وقت دیکھو ہماری کیفیت, ہماری طبیعت کے خلاف کو ایک چیز کہہ دی پھر آدمی آگ کا شعلہ بن جاتا ہے, اتنا وہ ناراض ہوتا ہے, تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. ایک مولانا جن کو بیان کرتا تھا ایک گاؤں میں, تو وہاں ہوٹل میں اپنی جگہ انہوں نے بک کی اور کہا کہ دیکھو عشاء کے بعد میرا بیان بہت لمبا ہوتا ہے, میں دیر سے آؤں گا, تو یہاں وہ کمرہ اور چوکی دار جو ہے سیکیورٹی ان کو بتا دینا میں دیر سے آؤں گا. تو بیان ہو گیا بہت دیر سے, پھر وہ آئے چوکی دار, وہ آواز دی, اس نے پوچھا کون, تو اس نے شروع کیا کہ میں حضرت مولانا حافظ القرآن شیخ الحدیث اور مفتی مفتی بہت سارے القاب. تو آدمی پھر سو گیا اور بیچارہ مولانا کو یہی سونا پڑا. صبح کو انہوں نے کہا میں نے بتایا تھا کہ میں آؤں گا, اور وہ آدمی نے پوچھا بھی پھر بھی انہوں نے نہیں کھولا, مجھے باہر سونا پڑا. کیا ہوا تو انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک آدمی کی جگہ تھی, 25 آدمی کی جگہ نہیں تھی, اتنے سارے سارے القاب جو یہ اپنے آپ کو اتنا ہم بڑھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم اتنے بڑے آدمی, بہت اس میں تکلیف میں بھی آ جاتا ہے. اور جو آدمی سیدھا سادہ ہوتا ہے تواضع اختیار کرتا ہے لوگ بھی اس پر رحم کا کھاتے ہی بیچارہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے, اس کے پاس کچھ نہیں, اور جو اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرتا ہے تو لوگ بھی ان سے دور رہتے ہیں. تو تواضع کو پیدا کرنا بھی ایک مستقل کوشش ہوتی ہے, اور یہ ہوتی ہے جب جس کو کہتے بزرگوں کی جھوٹیاں سیدھی کرنے. بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم آپ سے بہت محبت, لیکن ہمیں شرم آتی ہے جھوٹی سیدھی کرنے, جس کا مطلب کہ ابھی تکبر ہے. اور بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں محبت تو ہے لیکن کہنا کہ محبت ہے یہ ہمیں شرم آتی ہے, کوئی معنی ہوتے کوئی چیز حائل ہوتی ہے, تو یہ ابھی تکبر بیچ میں ہے. اور جب آدمی میں تکبر نہیں تو وہ آسانی سے دوسروں سے کہتا ہے. آج بیوی مرد کو اور مرد بیوی کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتے, وہ تکبر کی وجہ سے. جب تکبر ہو تو آدمی کسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے, کسی کو جزاک اللہ کہنے کو بھی پہلے, اور ایک زبردست اس کا علاج کہ آدمی پہل کرے سلام کرنے میں. اور یہ جھوٹیوں کا اٹھانا, کم از کم شیخ کے, اپنے استاد کے, اپنے بڑوں کے, ماں باپ کی جھوٹیاں سیدھی کرے, اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے. لیکن آدمی اس کے لیے بہت, اس کے نفس بہت اس میں بیچ میں آتا ہے, حائل ہوتا ہے. اور تواضع کے, اور یہ بعض چیزیں ایسی ہیں, بس وہ ایک دو چیزیں, مثلا تواضع پیدا کرو, شکر ادا کرنا پیدا کر. اللہ کو ان صفات کو اتنا پسند, اللہ آپ کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے, اور باقی پورا علاج اور اصلاح اللہ خود کرتے ہیں. اللہ آپ کے اخلاق کو درست کریں گے, اللہ آپ کو علم عطا فرمائیں گے, کہ اللہ کو من تواضع للہ اللہ اس کو اونچا کریں گے. اب یہ اونچا ایسا نہیں ہوگا کہ جاہل بھی آدمی رہے گا, اللہ اس کو علم بھی دے گا, اللہ اس کے اخلاق بھی درست کریں گے, اس کی قضا نمازیں بھی اللہ پروا دیں گے, وہ پڑھے گا, اور اس کے جو لوگوں پر قرضہ ہے لوگوں کا دینا ہے وہ بھی اللہ انتظام کریں گے, اللہ اس کو پیارا بنا دیں گے. ایسے ہی جو آدمی شکر ادا کرتا ہے, اللہ کو بہت پسند ہے کہ جو آدمی شکر, پھر اللہ اس کو کھینچ لیتا ہے. تو تواضع بھی بہت بڑی چیز ہے. اور یہ دوسری سند سے بھی یہ روایت آئی, اور اس میں آیا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے, کانت ناقۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمى الاضبع. آپ صلی اللہ کی عادت شریفہ تھی, اپنے کپڑوں کے بھی نام رکھتے تھے, تلواروں کے بھی نام رکھتے تھے, اپنے گھوڑوں کے بھی نام, اونٹوں کے بھی نام رکھتے تھے, یہ بھی ایک سنت ہے. وکانت لا تسبق, وہ ایسی اضبا تھی کہ کوئی دوسرے اونٹ اس کے آگے نہیں جاتی تھی, یہ سب سے آگے ہی رہتی تھی. اور ظاہر صحابہ کو کتنا پسند, ہمارے نبی آگے آگے جا رہے, ہم پیچھے پیچھے جا رہے. اور ایک بیچارہ آرا بھی آئے, جو اخلاق وغیرہ آداب سے وہ مانوس نہیں تھا, جانتا نہیں تھا. اعلی قعود اللہ, اس کے کوئی ناقف کے اوپر, اونٹ کے اوپر فسب کہا, اور وہ اس کے عرابی کے اون اذبا سے آگے نکل گئے. فشتد ذلک علی المسلمین, یہ بھی دیکھو کہ سب مسلمان یعنی صحابہ جو ساتھ ہیں ان کو برا لگا کہ یہ کیسا ہوا کہ ہمارے نبی کے اون ناقا اذبا کے آگے. تو یہ ہے مرید کا شیخ کے ساتھ ایسے تعلق, اتنی محبت کے کیسے ہمارے شیخ کے اوپر دوسرے کوئی آگے چلا گیا, کوئی آگے چلا, کوئی اس نے یہ کیا وہ کیا, ایسے صحابہ کی اتنی محبت تھی, اور تب جا کے ان کو ملا. محبت سے کچھ سب کچھ ملتا ہے. وقالوا, اور یہ بات آگے اس لوگوں کی زبان پر, صبح قتل اذبا, آج تو اذبا پر یہ دوسرے آگے نکل گئی. اب لوگ پریشان, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو بھی دیکھو, ان کو اطمینان دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان حقا علی اللہ, اللہ پر حق ہے, وہ بھی فضلا, جیسے اوپر یہ معتزلہ والا عقیدہ نہیں کہ آدمی نے عبادت کی تو اب اللہ پر لازم ہے, آدمی اللہ اور کچھ کر ہی نہیں سکتے, اس کو جنت دینا ہی لازم ہے, اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو اللہ پر حق ہے, فضلا اللہ یرفع شیء من الدنیا, کوئی چیز اونچی کر دی جائے دنیا کی چیزوں میں سے, جیسے کہ یہاں اس کی اونٹنی, اس کی ناقہ اذبا سے آگے نکل گئی, جو لوگ آگے ہونا چاہتے, اللہ وضعہ, اللہ اس کو نیچا کرتا ہے. من تکبر وضعہ اللہ, جو آدمی خود اپنے آپ کو اونچا کرنا, لوگ میری تعریف کرے, لوگ میرا کام کو سرہائے, لوگ میری سب بولے, اللہ اس کو وضعہ اللہ, اللہ اس کو نیچے کرتا ہے. آدمی کو ہمیشہ خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے کام کرنا چاہے. آگے کی روایت میں اس میں بھی بہت سبق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, اور یاد رکھو کہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے, ان اللہ قال, اللہ نے فرمائے, من عادا لی ولیاً, جو میرے کوئی ولی کے ساتھ دشمنی کرے, اور یہاں ولی یعنی ہر مسلمان, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہر مسلمان کے دوست ہے, تو یہاں وہ ولایت مراد نہیں, ولایت عامہ, یہاں ولایت خاصہ مراد ہے, یہ یعنی کہ ہر مسلمان کے ساتھ, لیکن جو لوگ کہتے کہ اللہ کا ولی ہے, یہ بڑے بزرگ ہے, یہ بڑے نیک ہے, وہ لوگ یہاں مراد ہے, جو حقیقت میں اللہ کے ولی, جو ان کو تکلیف, جو ان سے دشمنی کرتا ہے, فقد آذنتہ بالحرب, اللہ فرماتے میں ان سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں, اور دو آدمیوں کے لیے لڑائی کا اعلان ہوا, ایک جو سود کھاتا ہے, اور یہ جتنے بینکنگ کا نظام ہے, مولانا مفتی دیوبند کے شیخ الحدیث مفتی سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ, لوگوں نے ان سے پوچھا بینکنگ کے بارے میں, تو کہا کہ جس کی بنیاد سود ہے آگے کا مسئلہ بھی مت پوچھو, جس کا جھر ہی حرام ہے, سود ہے, پورا بینکنگ کا نظام, اسلامک بینکنگ تم رکھو, اور یہ اور کیا نام رکھتے, اسلامک بینکنگ اور شریعت کمپلائنٹ, اور یہ تمام, اس کا جھر سود ہے, تو اس کا پھل کیسے حلال ہو سکتا ہے, جو حرام سے پیدا ہوتا ہے وہ پھر حلال کیسے اس میں سے پیدا ہو سکتا ہے, آپ کے شادی نہیں کی اور آپ کا بچہ پیدا ہو اور آپ بڑے نیک اور آپ کی بیوی بھی بڑی نیک, لیکن نکاح نہیں ہوا تو وہ بچہ کیسے حلال ہی ہوگا, وہ تو حرام ہی ہوگا, تو جس کا بنیاد ہی سود ہے, حرام ہے, اس کا پھل کیسے حلال ہو سکتا ہے, تو یہ جتنی بحث ہے وہ آگے اس میں پڑے بھی نہیں, کہ یہ اس شک میں اور اس کنڈیشنز کے ساتھ اور اس صورت میں, اور یہ جتنے اسلامک بینک بھی کہلاتے وہ سب دوسرے بینکوں کے نیچے ہوتے ہیں, ان کے پیسے وہاں, اور دنیا میں چار بینک ہیں جو یہودیوں کے, اور جتنا بینکنگ نظام پوری دنیا میں وہ یہودیوں کے نیچے ہے, آپ یہاں اسلامی بینکنگ رکھو, شریع کمپلائنٹ رکھو, جو بھی کچھ رکھو اس سے کچھ نہیں بنتا ہے, شراب جو حرام ہے اور آپ جائز حلال لیکر کہو, حلال پوک کہو, لب سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جو حقیقت ہے وہی ہوتا ہے, تو یہ ہے کہ دو چیزوں کے لیے, ایک سود کے لیے اور ایک جو اللہ کے کوئی ولی ہو, اور اس کے ساتھ جو آدمی دشمنی رکھتا ہے, اور یہ بھی عام ہے, بہت سے اچھے لوگ دل میں ان سے دشمنی رکھتا ہے, تو اللہ ان سے جنگ حرب, اعلان حرب کرتا ہے, اور یہ دیکھو, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, یعنی فرائض ادا کرنے سے آدمی اللہ کے بہت محبوب بنتا ہے, سب سے زیادہ آدمی اللہ کا محبوب بنتا ہے فرائض ادا کرنے سے, اب فرائض کے اوپر, ولا یزال عبدی یتقرب الی, بندہ میرے اور بھی قربت حاصل کرتا ہے, تقرب حاصل بالنوافل, اور سب سے زیادہ نوافل میں نماز, نماز سب سے بڑی عبادت, اور نماز کی عبادتوں میں نوافل خاص عبادت ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, اور تہجد ہے, اور صلاۃ التوبہ ہے, صلاۃ الحاجہ ہے, یہ تمام نماز ہے, تو اس میں آدمی لگتا ہے, کرتا ہے, اور آدمی یتقرب حتی احببتہ, یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بناتا ہوں, فکنت سمعہ الذی یسمع بی, تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. اب سلفی لوگ کہتے ہیں کہ حدیث اور دین کی باتوں میں تعویل مت کرو, جیسے ہے ایسے ہی اس کو مانو, اب مانو کہ اللہ اس کا کان بن گیا جس سے وہ سنتا ہے, ان سے کہو سلفی لوگ کہ اس میں تعویل مت کرو, تو عیسائی لوگ نے ایک خدا عیسیٰ کو مانا کہ وہ گاڈ انکارنیٹ, کہ اللہ عیسیٰ کے بدن میں آئے, تو ہر یہ سلفی لوگ صوفی کے بہت خلاف ہیں, لیکن اس حدیث کے اعتبار سے ہر صوفی ان کے اعتبار سے ہر صوفی خدا بن گیا, کہ وہ ہر صوفی جو ہے اللہ نے اس میں حلول کیا, اور وہ اللہ اس کے کان بن گئے جس سے وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور اس کے آن جسے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور اس کے ہاتھ جسے وہ پکڑتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِ بِهَا, اور اس کے پاؤں جسے وہ چلتا ہے, تو اللہ ہر آدمی میں آ گیا, تو ہر صوفی وہ اللہ خدا بننا, نعوذ باللہ, تو یہ غلط مطلب ہے, بالکل غلط, یہاں تعویل تعمیل کرنا فرض ہوگا، ورنہ آپ بالکل غلط عقیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے. اور کوئی بھی سلفی سے آپ سے بات ہو، اور یہ بخاری کی روایت، اگر کوئی اور روایت ہو وہ کہیں گے کہ یہ کمزور ضعیف موضوع روایت ہے، یہ بخاری شریف کی روایت، ان سے کہو کہ آپ اس کا ترجمہ کرو، تم بتاؤ کیا ہے، اور تعویل مت کرو، اور جو حقیقی معنی لکھا ہوا ہے اسی معنی پر چلو، کیسے آپ کا عقیدہ صحیح ہوگا. عیسائیوں نے تین خدا مانے، تم لاکھوں خدا کو مانو گے. کہ ہر آدمی جو ایسے نیک بنا، ہر آدمی خدا بن گیا، تو یہ صحیح اس کا مطلب جو ہے، علماء نے جو بیان کیا کہ اب اللہ تعالیٰ اس کے آنکھ کو ایسی حفاظت کرتا ہے کہ وہ حرام نہیں دیکھتا ہے، اس کی زبان کی اللہ ایسے حفاظت کرتا ہے کہ وہ جھوٹ غلط بولتا نہیں، غلط سنتا نہیں، غلط چلتا نہیں، غلط پکڑتا نہیں. ایک صحیح معنی. دوسرا صحیح معنی، اللہ اس کے ہر چیز میں برکت ڈال دیتا ہے، جس کو وہ نظر ڈالتا ہے برکت ہو جاتی ہے. جس کو ملا علی ملا مشکات شریف کے شارح ملا علی قاری رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پھر الذی اس کی نظر الذی یجعل کافرا مؤمنا، ایسے اس کی نظر اللہ بناتے، ایسے برکت. وجاہلا عالما، اور جاہل کو عالم بناتا ہے، اور جو اللہ کے نافرمان ہے وہ فرما بردار بن جاتا ہے. تو یہ ہے وہ نظر اللہ ایسی دیتا ہے. تو یہ تقرب اللہ، فرائض کو ادا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں فرض تو نہیں پڑھتے لیکن پنصورے بہت پڑھتے ہیں، اور بہت نوافل پڑھتے ہیں، اور دوسری تسبیح بہت پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز نہیں پڑھتے. سب سے پہلے فرض ادا کرو. اور دیکھو ہماری فقہا کو اللہ جزائے خیر دے، جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، ظہر، مغرب اور عشاء، وہاں فرائض پہلے پڑھو، اور وہ سنت مؤکدہ فورا جلدی پڑھو، دیر مت کرو، کیونکہ یہ مکمل فرائض ہے. اس وظیفے پڑھنا ہے، آیت الکرسی، دوسرے سب وظیفے بعد میں پڑھو، لیکن پہلے اہمیت پرائورٹی کو صحیح سمجھو، یہ بہت ضروری ہے. دینداری میں بہت سے لوگ جو آدمی مصلی پر بیٹھے رہتے ہیں، اور مثلا تہجد کے وقت سے اٹھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک آدمی جنہوں نے پوری رات عبادت کی فجر میں نہیں آیا، تو والدہ نے کہا کہ معذرت کی بیٹے کی طرف سے پوری رات، عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ وہ پوری رات سوتے رہے لیکن فجر کی جماعت میں آ جائے. تو پرائورٹی بہت اہم ہے، اور فرض کے بعد نوافل میں بھی لگو، پھر آپ کو یہ مقام ہوگا کہ اللہ تعالی کے آنکھ بن جاؤ جس سے اللہ دیکھتے ہیں، مطلب کہ اللہ آنکھوں کی حفاظت. بہت سے لوگ گناہوں سے بچنے کی بہت کوشش کرتے، یہ کام کرو اللہ تمہیں بچائیں گے، اور اللہ تمہارے ہر چیز میں. لوگ چاہتے کہ بزرگ ہمارے گھر آئے برکت ہوگی، تم خود ہی کیوں بزرگ نہیں بنتے ہو؟ تم جہاں بھی جاؤ تم خود ہی بزرگ بنے اور برکت ہی ہوگی تمہارے گھر میں برکت. جہاں بزرگ نہیں پہنچ سکتا ہے تمہاری بیوی کے پاس تم پہنچ سکتے ہو، وہاں بزرگ کوئی برکت نہیں ڈال سکتا ہے، تم برکت ڈالو، تم خود تو بزرگ بنو. اور کتنا آسان ہے بزرگ بننا، اور ہر جگہ یہ تمہاری بزرگی ہر جگہ چلے گی. اور آگے کا، ہاں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور مجھ سے پناہ مانگے میں پناہ دیتا ہوں، اور میں ان کے ہر، وَلَئِنِ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھے کچھ پوچھے میں دیتا ہوں. پناہ مانگتا ہے پناہ دیتا ہوں، یعنی مستجاب الدعوات بھی اللہ آدمی کو بناتا ہے. اور اسی لیے آج تک امت میں یہ جذبہ ہے کہ بزرگوں کو اپنے گھر بلائے تاکہ وہ برکت ہو ہمارے گھر میں، ہماری تجارت میں برکت. تم خود بزرگ بن جاؤ ہر جگہ جو ہے، تم خود مستجاب الدعوات بن جاؤ. اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی، اور صحیح بزرگ اور شیخ وہ ہے کہ وہ لوگ کو اپنی طرف محتاج نہیں رکھتا ہے، ہر ایک کو تم خود بزرگ بن جاؤ، تم خود اللہ والے بن جاؤ، اور پھر دوسروں کو اللہ والے بناؤ. یہ نہیں کہ صرف سب کو میرے پاس بلاؤ اور میں پانی پر دم کروں اور میں تحنیک کروں اور میں دعا کروں اور میں ہر جگہ پہنچوں برکت کے لیے، نہیں، تم خود ہی بزرگ بن جاؤ اور پھر تم دوسروں کو بناؤ. یہ ہے طریقہ. اور یہ آگے کا جملہ اس کو سمجھے، وما تردد وما ترددت عن شيء انا فاعله, مجھے اللہ فرما رہے. اب ظاہر ہے اللہ کے پاس کوئی تردد نہیں. آدمی وہ آدمی تردد کرتا ہے, پھر استخارہ کی نماز پڑھتا ہے, پھر مشورہ کرتا ہے جن کو شک شبہ ہوتا ہے میں یہ کام کروں یا وہ کام. اب اللہ کے حق میں تو یہ ناممکن ہے. اللہ تو ہر چیز جانتا ہے کہ کیا کام کرنا, اللہ کو کوئی تردد نہیں. لیکن اس کو سمجھنا کہ یہ ہے انا فاعلہ ترددی, کہ میں اس کو کروں وہ کام, گویا کہ میں کروں یا نہ کروں. انا فاعلہ, کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں, مجھے کوئی چیز میں ایسے تردد نہیں. یعنی اگر تردد ہوتا تو اس میں تردد ہوتا. کون سی چیز میں؟ ترددی ان نفس المؤمن, مؤمن کا نفس, یکرہ الموت, کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہو. یہ علماء نے ایک یہ اس کی تشریح لکھی ہے کہ جیسے آدمی کبھی زندگی میں بہت بیمار ہوتا ہے, جیسے مرنے کے قریب بھی ہو جاتا ہے, لوگ کو ایسا خیال بھی ہوتا ہے یہ نہیں جیے گا, یہ مرے گا, تو گویا کہ اب اس کے جینے میں اور اس کے مرنے میں تردد ہے. پھر اس نے دعا کی, اللہ نے فضل کیا, اس کے پھر صحت ہو. یعنی وہ تردد تھا کہ وہ مر جاتا لیکن میں نے موت نہیں دی, میں نے اس کو زندہ رکھا. تو یہ گویا کہ صورت ایک تردد, اللہ کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تردد کرے. تو یہ ایک صورت. دوسرا یہ کہ مومن جو وہ چاہتا ہے کہ میں نہ مروں, تو یہ جو تردد ہے مومن کو, وانا اکرہ مساءتہ, اور مجھے یہ ناپسند ہے کہ مومن اس کو موت کو ناپسند کرتا ہے. اب مومن کو نہیں مرنا اور مجھے مومن کو خوش کرنا ہے. مومن میرا دوست ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. اب مجھے مومن بندہ کو ناخوش نہیں کرنا ہے لیکن یہ موت کو ناپسند کرتا ہے, تو مجھے یہ اس کی موت کو ناپسند کرنا. اور یہ جب زندگی میں کوئی ایسے واقعات ہو, بیماری, ایکسیڈنٹ ہوا, کوئی شوٹنگ ہوا اور آدمی ایسے جیسے مرنے کے قریب, اللہ نے بچا لیا, لیکن پھر جو کتاب اور آزاد ہے وقت مرنے کا, تو وہ تو اس میں مرے گا ہے, وہ اس میں نہیں جیے گا. تو یہ جو صورتن ایک تردد ہے اس کو اللہ میں, ورنہ اللہ تو محال ہے کہ اللہ کوئی چیز میں تردد کرے. بندہ کے اعتبار سے جو اس کو تردد ہوتا ہے اس کے اعتبار سے اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. تو یہ ہے تواضع, یعنی ہر چیز میں آدمی تواضع اختیار کرے, اور اللہ کا ولی بھی ایسے بنے تو بھی تواضع اختیار کرے, اور یہ بھی جانے کہ یہ جتنا اس کا مرتبہ ہوتا ہے دنیا میں جینے کی وجہ سے, پھر دنیا سے کچھ تعلق پیدا ہوتا ہے, کچھ ایسے محبت, وہ جا جانے کو تیار, اور اللہ جب آخرت کے منازل دکھاتا ہے تو آدمی کوئی تردد نہیں کرتا ہے مرنے میں. لیکن جیسے اس وقت اگر کسی کو کہے ابھی تمہارے موت آ جائے, تو کوئی چور آئے تم جاگے آگے جاؤ, ہر ایک آدمی تردد کرے گا. ویسے جہاد کی باتیں تو بہت بری کرے گا اور بہادری کی باتیں, لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر وہ تردد کرتا ہے. تو اللہ وہ تردد کو, اب کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ نے اس کو اپنا تردد بیان کیا کہ میں تردد کرتا ہوں, ورنہ اللہ کے لیے تردد کرنا محال ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب تھک گئے, بہت لمبا ہو گیا, سب کو نیند آ رہی.